السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن ضله فهو البعید الطرید یعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علنا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. رواہ ترمذی او کما قال الصلاۃ والسلام. عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقال له انت سید فی الدنیا وسید فی الاخرہ ومن احبک فقد احبنی وحبیبک حبیبی وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله الويل لمن أبغضك. رواه أحمد في مناقبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي رواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. وفي رواية الأخرى أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح علي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مرتضى شير حق أشجع الأشجعين ساقي شير شربت بلاك وسلام أصل نسل صفاء وجه وصل خدا باب فصل ولایت بلاک و سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوئے دست قدرت بلاک و سلام. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت بلاک و سلام. مومنین پیش فتح و پس فتح سب اہل خیر و عدالت بلاک و سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جس کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ساہ کی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. علی امام من استو منم غلام علی ہزار جان فدا جان گرامی بنام علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہم شیخین کریمین کے توسط اور وسیلے سے بارگاہ جود و عطا اقلیم ولایت کے شہنشاہ نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی مولى المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار گوہر بار پر منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سارے فقیر حاضر ہو گئے. تقریروں میں سب سے مشکل تقریر مولا مرتضیٰ پر ہوتی ہے کیونکہ آپ توازن کا معیار ہیں, آپ اعتدال کی کسوٹی ہیں, آپ اہل سنت کی صحیح تعبیر کا نکھار ہیں. شیخین سے متعلق نظریہ اور اس کے بعد ساری امت سے متعلق نظریے کا توازن جس کی ذات پر نظر آتا ہے وہ میزان وہ مقیاس حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. جو یہاں گڑبڑایا وہ ہر جگہ گڑبڑا گیا, اور جہاں جو یہاں سمل گیا اسے شیخین کریمین کے توسط سے اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل ہو گیا. الحمدللہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ اہل سنت کا شعار ہے, اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کے فرائض میں سے ایک عظیم فرض ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے محبت اور وفاداری. آج ہم کچھ آپ کے مناقب عالیہ کو ذکر کرنے سے ہم تمام مشرف ہوں گے, اور جو شخص ظاہر سی بات ہے کہ انسان خود اپنا دشمن ہے کہ جب وہ جاہل رہتا ہے, جب اس سے جہالت ختم ہو جاتی ہے تو ہر نعمت کی قدر اسے آ جاتی ہے. تو جو مولا علی کے ذکر سے بھاگے ان میں بھی جہالت پائی گئی, اور جو تفرید کے شکار ہوئے ان میں بھی جہالت پائی گئی. تو مجدہ ہو مبارکباد ہو اہل سنت کے لیے کہ جنہوں نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے جاہل نہیں کیا, بلکہ خاص اپنے انوار کو قلب پر اتار کر مولا مرتضیٰ کی شان اور ان کے منور چہرے کو قلوب میں روشن کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اہل ہونا چاہیے, کیونکہ شیخین کی شان ہے نبوی فیضان کی, اور مولا کی شان ہے وصف مصطفیٰ ولایت کی پہچان کی. اس میں کوئی تقابل نہیں ہے, تمام صوفیہ نے اپنی جگہ پر لکھا ہے, اور ہم تسلسل کے ساتھ آپ کو اہل سنت کا نظریہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں کوئی کنجوسی کرے گا اپنا ایمان خراب کرے گا اور اپنے معاملات کو خراب کرے گا. بڑی پیاری بات سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھی, اور ابھی بچے نے بالکل صحیح کہا کہ ولایت ملتی ہے اس کو ہے جس کا سینہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے شامل ہو کر, اور مولا مرتضیٰ کی محبت اس کے سینے کو پاک کر دیتی ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جب بیج زمین میں دبایا جاتا ہے, صوفیہ کہتے ہیں, یہی بات حضرت مجدد صاحب نے لکھی ہے, شیخ محقق نے لکھی ہے, تمام نے لکھی ہے, کہ درجائے مولا مرتضیٰ کی تفہیم کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے, اور اس پر لوگ گھبراتے بھی ہیں لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ دامن سواد اعظم کا ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں افراط و تفریط سے محفوظ فرمائے. جس طرح بیج کو زمین میں جب دفن کیا جاتا ہے تو بیج سے بیج میں موجود تمام تر صلاحیت, چاہے وہ 20 سال وہ درخت پھل دے, چاہے وہ 10 سال پھل دے, وہ سارا پھل اور درخت کے سارے پھل, سارے سائے, سارے پتے, اس کی تمام شباب اس گٹلی کے اندر ہوتی ہے, اور گٹلی کو کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ گٹلی شک ہوتی ہے, اور اس سے وہ ثمرات, وہ انعام, وہ جواہر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سورج کی تمازج ہوتی ہے. یعنی علم الزراعہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, یعنی کسان کے علوم کے حوالے سے, تو بیج کو پھاڑتا جو ہے وہ سورج کی تپش پھاڑتی ہے, اور سورج کی تپش اس سیڈ کو, اس بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے اس کی صلاحیت کو باہر نکالتی ہے, اور پھر وہ جب شاخوں میں, وہ ٹہنیوں میں اور بڑے گھنے سائے کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور جب اس کے اندر پھل آ جاتا ہے تو سورج نے اپنا کام یہاں تک کیا. اب رات کی چاندنی جب آتی ہے تو چاند کی تاثیر اس پھل کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتی ہے. یعنی پھل کے اندر مٹھاس رات کی چاندنی سے آتی ہے. یہ کوئی لطیفہ, کوئی فلسفہ آپ کو عجوبہ نہیں بتایا جا رہا ہے, یہ علم ہے. اور باقاعدہ کسان سے آپ پوچھئے, جو فارمنگ کرتے اس سے آپ پوچھئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو اس کو تناور درخت بنا رہا ہے, تو بیج کی صلاحیتیں جو شک ہو کر بیج کے اندر سے وہ مضبوط تنا نکلتا ہے, تو بیج کو تبانہ کرنے والا اور مضبوط کرنے والا اور پھر اس کو شک کر کے اس کے تمام جواہر کو باہر نکالنا, یہ سورج کی شائننگ, تپش اور تمازج کا کام ہوتا ہے. اور جب وہ درخت نکل کر اپنے پھلوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر سورج یہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے, اور اگلا پروسیس سورج جو ہے وہ چاند کے حوالے کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بنیاد ہم نے کام کر دی ہے, اب مٹھاس تو پیدا کر دے. علماء نے فرمایا شیخین ایمان کے بیج کو پھاڑ کر تناور درخت بناتے ہیں, علی کی محبت اس میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا کرتی ہے. یہی سرکار امام ربانی نے لکھا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, اس لیے علی علی ایسا نہیں کیا جاتا, اس محبت کے بغیر تاثیر آ ہی نہیں سکتی. اصل کمال اس لیے فرمایا گیا کہ شیخین سے نبوی کمال لیے گئے, وہ جہاد, وہ اقدام, وہ جرت, وہ تمام معاملات جو سورج سے لیے جاتے, کٹھن مرائل شیخین سے لیے گئے. اور جب تناور درخت کو اس سورج نے تیار کر کے کھڑا کر دیا تو اگلا مرحلہ اس کی تاثیر, اس کی لذت, اس کی سکون, اس کی تمامیت, اس کا استقامت, اس کی یقین, جو اصل مٹھاس ہے, وہ مولا مرتضیٰ کی محبت کے ذریعے آ جاتی ہے. فرما جس طرح سورج اس بیج کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے, اس طرح چاند کی چاندنی اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے. تو شیخین کی مثال فیضان میں سورج کی ہے, اور مولا مرتضیٰ کی مثال چاندنی رات کے چاند کی ہے. اس لیے جس نے علی کی محبت کو شیخین کے ساتھ بٹھا دیا نا, تو اس کا منہ بند ہو گیا, پھر اس کی قبر بھی بولنے لگ گئی. جس کو مولا, جس کو جو اگر وہ جو مٹھاس لینے جائے گا تو بھائی تو ابھی تو بیج تیار ہی نہیں ہوا, ابھی تو درخت بنا ہی نہیں, ابھی تو پھل آئے ہی نہیں, تو مٹھاس کس کے لیے کارار پا رہا ہے؟ اور اگر درخت بن گیا, تیار ہو گیا, مٹھاس نہ ہے, تو بے ذائقی چیز کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ تو چار یاروں کا فلسفہ یہ ہے کہ شیخین کی محبت اس کے وجود کو کھڑا کرتی ہے, اور اس کو رنگنا اور قبولیت خدا کی بارگاہ میں رنگ مولا مرتضیٰ کی محبت سے آتا ہے. اس کی قیمت, یعنی اس کی اپنی صلاحیت جو ہے وہ اس کے رنگ سے, اس کی تاثیر سے, اس کی مٹھاس سے آتی ہے. تو میں اگر اس میں سے اپنا حصہ آپ لے سکے تو لے لیں. یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کی گئی ہے کہ اس پر بندہ تحقیق کے انبار لگا دے, نتیجہ یہی بات کے نکلتا ہے جو حضرت مولا مرتضیٰ کے منصب کے لیے باریک بن اور نبازان وقت اور نابغان وقت حضرات صوفیہ نے بیان کیا ہے. یہ مرتبہ اور مقام, ہماری علمی سطح نیچے ہوتی, ان باتوں کو ہم سمجھ میں نہیں پاتے, لیکن جس کی ناک ٹھیک ہوتی ہے وہ خوشبو کو پا لیتا ہے. تو عقیدہ درست کر کے اپنے ایمان کے میدے کو درست کیا جاتا ہے, اپنے مشام کو درست کیا جاتا ہے. جب عقیدے سے, جب عقیدے کی درستگی سے اور شیخین کی محبت اور صلاحیت سے بندے کا ایمان کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے, میدہ درست ہو جاتا ہے, تو پھر علی المرتضیٰ کی محبت اس کو بتاتی کہ خوشبو کہاں سے آتی اور ذائقہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذکر کے اندر روب بہت ہے اور اس ذکر کے اندر لطافت اور دیوانگی بہت ہے. یہ اس کا معیار ہے, یہ اس کا توازن ہے. بڑے ڈینگے مارنے والے آئے, لیکن جیسا توازن اہل سنت نے بیان کیا ہے ایسا کوئی بیان نہیں کر پایا. یہ وہ درجے ہیں دلائل میں آپ کے سامنے فقہا کے متکلمین کے بھی ترتیب پیش کر رہا ہوں، یہ محسوسات کے طور پر، فیلنگ کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا ذکر طبیعت کے اندر. کہتے چوتھے نمبر پر کیوں ذکر کرتے ہو؟ ہم نے کہا خدا نے ان کو رکھا اس لیے تھا کہ ان کا کام وہاں پر ہوتا ہے. خاتم الخلفاء آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ کا کام وہاں ہے، پروسیس مکمل ہو گیا ہے، اب چمک کی ضرورت ہے، رونق کی ضرورت ہے، تاثیر کی ضرورت ہے، تو کام آپ کا ہے. دو نے یہ تیار کیا، مولا علی نے وہ تیار کیا، اور یہ پھل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. جب صدیق اکبر سے چلو تو جب تک مولا علی تک نہ پہنچو تو رکنا نہیں، اور جو اس راستے سے چھوڑ کر مولا علی کے پاس آیا تو وہ ایک عمارت کے پاس آیا ہے، علی کے پاس آیا ہی نہیں ہے. چاہے وہ نجف پہنچ جائے، چاہے وہ آپ کے روزے کے پاس پہنچ جائے، وہ محض ایک عمارت کے پاس آیا ہے، وہ علی کے پاس نہیں. علی ان عمارتوں کا نام نہیں ہے، علی تو ان چیز کا نام ہے جن کو ملے ہو آپ ان سے پوچھ لیں. اور یہ کوئی ایسی تبرائی اور تفضیلیت کی بات نہیں ہے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں تفضیلیت پر، یہ کیا بات ہوگی. اب آئیے میرے دوستو بزرگو، سرکار مولا مرتضیٰ کے ذکر کے لیے، کیونکہ یہ جس اعلی حضرت نے لکھا نا کہ آپ ہی کی ذات جو ہے کہ رفض کو، خروج کو، نصب کو واضح کرتی ہے. یعنی یہ جملہ دیکھیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے جو سلام کے اندر جملہ لکھا، تو امام الکلام کلام الامام ہے. یعنی مولا مرتضیٰ کی زندگی کو کسی فریم میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس کو ٹائٹل نیم دینا چاہیں، آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت کو دیکھنا چاہیں، تو فرما دیا کہ آپ نے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. مولا مرتضیٰ کا عاشق نہ رفض کی طرف جائے گا اور نہ تفضیل کی طرف جائے گا، نہ نصب کی طرف جائے گا، نہ خروج کی طرف جائے گا، اس لیے کہ آپ کی محبت غذا ہے دین و ملت کی حمایت کی. جس کو علی مل گیا ان میں یہ چار برائیاں نہیں ہو سکتی، جس میں علی کا نام لینے کے بعد بھی اگر یہ چار برائیاں میں سے کوئی ایک برائی آ گئی تو صرف کلمہ زبان پر ہے، علی اس کو نہیں ملے ہیں. تو حضرت علی فارق ہے حق و باطل کے درمیان، وہ متوازن ذات ہے. اور اہل سنت و جماعت کا معیار بھی یہی ہے جو آپ نور انوار کے مقدمے میں ملا جیمن رحمہ اللہ کے وہ عبارت کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، جب آپ اپنے استاد کے ساتھ اصول پڑھتے، فَإِنَّا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ. دیکھیں نور الانوار کا مقدمہ ملا جیون رحمہ اللہ نے واضح کیا، فَإِنَّا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ بَيْنَ الرِّبْزِ وَالْخُرُوجِ. اہل سنت نظریے کے متوسط کا نام ہے، کہ نہ وہ خروج کی طرف ہے اور نہ وہ نصب کی طرف ہے، متوسط نہ وہ جبر کی طرف ہے نہ قدر کی طرف ہے، بلکہ اس کے درمیان کی راہ ہے. اور اس بات کو بھی مولا علی نے سمجھایا. ایک بندہ آیا اور پوچھا سرکار مولا مرتضیٰ سے کہ انسان مختار مطلق ہے یا مجبور محض ہے؟ آپ نے فرمایا نہ مختار مطلق ہے نہ مجبور محض ہے. اس نے کہا پھر درمیان میں کیا ہے؟ وہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھایا، اب ایک ٹانگ پر اپنے آپ کو روک رہا ہے، فرما دوسری ٹانگ اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، فرما اتنا مجبور ہے اتنا مختار ہے. تو توازن بھی حضرت مولا مرتضیٰ کی سیرت اور فتووں سے جو آپ کو ملے گا. فاروق اعظم ایسے تو نہیں دیوانے تھے آپ کے، خدا مجھے وہاں نہ رکھے جہاں علی نہ ہو. انشاءاللہ اس کو میں ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا. بس یہ ہم نے اپنی ایک دیوانگی ذکر کیا، آپ اس کو قطع نظر رکھیے گا، یہ سودا نہ لینا چاہیں تو نہ لیں. اب میں آپ کے سامنے جو ترتیب پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت علی کو پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ منہ بھی بند ہو جائے آنکھ بھی بند ہو جائے. یہ سارے محسوسات کی چیزیں، وہ دلائل، یعنی کہ اس پہ دلائل نہیں، اس کے بیان کا حق ہمارے پاس نہیں، اس کی حرمت، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اس کی اہمیت اور قدر ہمارے پاس نہیں. یہ اتنے اونچا ذکر ہے، یہ اتنا اونچا ذکر ہے میرے دوستو، اس کو آپ تصوف کی کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، اس میں کوئی غلوب نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں ایک خاص مہک سے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ اب اس ترتیب کے ساتھ وہی ہمارا درس کا تسلسل ہے، کیونکہ جب منقبتیں پڑھ دی جاتی ہیں تو پھر موضوع پھر اپنے مزاج کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ بچے بھی ہمارے موجود ہیں کہ جو تاریخ کو بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو حوالہ بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ترتیب بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اس طرف راغب کرنا چاہوں گا، اور جو میرے لیے اس وقت بڑا مشکل ہے، اور لانا چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس ترتیب کو بیان کروں. سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے دوست بزرگوں، آپ کا تاریخی خاکہ اگر ہم دیکھنے کے سعادت حاصل کریں، تو میں آہستہ آہستہ آگے چلتا ہوں تاکہ بچے اس سے استفادہ بھی کر سکیں. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب ہے،
اسد اللہ، المرتضی، یہ سارے آپ کے القابات ہیں. اور یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا القاب کا، یہ کیفیت، معرفت، دلائل اور معنی کا ایک سمندر ہے. صرف المرتضی اس کی تحقیق پہ آپ آ جائیں، اس کو آئینہ بنائیں، اس میں مولا مرتضی کو دیکھیں. حیدر، اس کو آپ آئینہ بنائیں اور مولا مرتضی کو دیکھیں. آپ اسد اللہ، اس کو آپ آئینہ بنائیں اور دیکھیں. کوئی القاب جو ہوتا ہے وہ ذات کا ٹائٹل ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات کے سارے کمالات کو ایک ٹائٹل نیم دیا جاتا ہے. ہمارے وہاں تو مادی دنیا ہے نا، ہمارے وہاں کسی کے القابات کی حیثیت نہیں رہی. تو یہ القاب جب دیا جاتا ہے کہ جب اس چیز، اس کی سیرت اور اس کی ذات کو ضبط میں نہ لایا جا سکے اور اس کو مکمل طور پر اس کا احاطہ نہ کر دیا جا سکے، تو ایک وصف کو لا کر سامنے دیا جاتا ہے، اس کے تناظر میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے. تو مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل نیم ہے المرتضی. آپ نجیب الطرفین ہیں. اب اس تقریر کو آپ سینکڑوں جگہ سے کھول سکتے ہیں، جس جگہ سے اب میں شروع کر رہا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں صرف ایک تاریخ کا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے ان کا ایک تعارف پیش کرنے کی، میں نے اور آپ نے سننے سنانے کی اور اللہ قبول فرمائے شرف پایا ہے، تو اس تناظر میں صرف میں ایک تعلیمی طور پر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا ذہنی طور پر پریپئر رہیے. آپ نجیب الطرفین ہیں، نجیب شریف کو کہتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کو کہتے ہیں. آپ دونوں جگہ سے نجیب ہیں، آپ کے والد، آپ کی والدہ بنو ہاشم ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، حضرت ہاشم کے خاندان سے. علی کون ہے؟ کبھی حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھ لیں، یہ موضوع اور نکل جائے گا پھر، کیونکہ آپ آل ابراہیم ہیں. اور ابراہیم کون تھے؟ تو قرآن میں جتنی بڑی تعریف حضور کے بعد اگر کسی کی ہے نا تو حضرت ابراہیم کی ہے. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امت قانتا للہ. اللہ فرما، اتنی بڑی منقبت حضور کے بعد کسی کے لیے نہیں پڑی گئی قرآن میں جس انداز میں اللہ نے پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت، ایثار، قربانیاں، بچے تک پر چھری چلانے میں آسرا نہ کیا اللہ کے لیے، آسمان سے ان کے لیے ٹائٹل نیم، ان کے درجے کو جانے تو کون جانے، اللہ نے خلیل کہا. اب خلیل وہ اس کو کہتے ہیں کہ قلب میں ماں سوا خدا کے کوئی نہ رہے، ایک رہے بس. اس محبت اور اخلاص اور اس یکتائی کی منصب کو خلت کہا جاتا ہے، خلیلیت کہا جاتا ہے. کہ نہ بیوی رہے، نہ بچہ رہے، نہ ذات رہے، نہ پاک رہے، نہ جناب اپنی عزت رہے، نہ مقام، کوئی نہ رہے. جب اس درجے پر آپ پہنچے تو اللہ نے آپ کو ابراہیم نبی خلیل کہا، خلیل کہہ کر فرمایا کہ میرا ابراہیم اس درجے کے اوپر ہے کہ اس کے قلب میں ماں سوا کوئی نہیں. یہ خود تو نہیں بولے گا، میں اس کی شان بتاؤں گا کہ ابراہیم انا کان ابراہیم کان امت. میرا ابراہیم ایک ہو کر پوری خدائی تھا. اب امت کا معنی اہل عرب سے پوچھیے، آپ لغات سے پوچھیے، تصور سے پوچھیے، ہر ایک اپنی کیفیت سے الگ معنی کرے گا. ایک اس کے جو لغت والا ہوگا وہ الفاظ کو کھولے گا، جو کیفیات والا ہوگا وہ اس کے معنی کی طرف جائے گا. اب امت کا لفظ جماعت کے لیے آتا ہے، لیکن صوفیہ اور مفسرین کا ایک جگہ پر اتفاق ہو جاتا ہے. اللہ نے کس نام سے حضرت ابراہیم کی شان بیان کی ہے؟ اب مناقب تو خدا خود بیان کرتا ہے. مناقب بنے نقب، نقب مانا ہوتا چھری لگانا، زخم دینا، سوراخ کرنا. علامہ عینی نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے جب کتاب الامام بخاری نے جب کتاب المناقب کا باب باندھا تو علامہ عینی مناقب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، مناقب پڑھ رہے ہیں جی، مناقب پڑھ رہے ہیں. ابھی یہاں پر پڑھا گیا جناب جو ہے وہ ثنا خانہ نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا، سخت دلوں کو اس پیارے انداز میں بیان کیا. مناقب پڑھے، مناقب اس کا مادہ اشتقاق حروف اصلی نون قاف با ہے. نقب اس کا معنی ہے سوراخ لگانا. اس کو منقبت کو نقب سے کیوں لیا گیا؟ مادہ اشتقاق اس کا، اور مادہ اشتقاق کا معنوی معنی نہ ہو تو پھر یہ اشتقاق، یہ میں صرفی نوی بات کی طرف نہیں جاتا، اور جبکہ میرا مولا ہی علم نحو کا موجود ہے، اس علم کو مولا علی نے ایجاد کیا، عربی گرامر کے موجود مولا مرتضی ہیں. علم نحو سے مراد وہ علوم کہ جس پہ بندے کو اعراب سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ عربی زبان جو لکھی جاتی ہے، آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کا تشریح کر رہا ہوں، لکھی جاتی ہے تو اس پر زبر زیر تو نہیں ہوتا، یعنی ایسا علم جو آپ کے اندر اتنی صلاحیت اور معرفت پیدا کر دے کہ اس لفظ پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، سکون ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ اجمی جانے کیسے؟ تو مولا مرتضیٰ نے وہ پرنسپلز نکالے، وہ اصول نکالے. میں نے کہا بڑا آسان ہے، اصول ایجاد کرنا امام کا کام ہوتا ہے. عربیت سے واقف کرانے کے لیے مولا مرتضیٰ نے علم النحو کو ایجاد کیا، اور ہمارے کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ النحو فی الکلام کملح فی الطعام. نحو جو ہے وہ کلام میں ایسی اس کی ضرورت ہے جیسے کھانے کے اندر نمک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مولا مرتضیٰ کا علم ہے. اب آپ ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم امت تھا. ایک جملہ جلدی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ تقریری درس نہیں ہوتا ہمارا، یہ تقریری وہ مجمعی جو ہماری تقریر وہ نہیں، ایک درسی انداز ہے، تربیتی انداز ہے. تو میں اس طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم امت تھا. امت کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو برزخ ہیں، انجمن ہیں فقہا اور صوفیاء کے مجموعے کی، اس لیے اہل سنت اس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کو بیک وقت روحانیت اور ظاہر کا مزہ لینا ہو وہ قاضی ثناء اللہ کو پڑھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، تو آپ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ جناب وہ شاہ ولی اللہ وہ ہے کہ جس کے ہمیں قدم کے نشان تو نظر آتے، علم میں ہمیں اس کا سر نظر نہیں آتا. وہ کیا بحر العلوم شخصیت تھی، آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، صاحب. اب اس بات کو یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کی سمرائز کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ لاتے ہیں. فرمایا رب نے ایک لفظ کہا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، وہ تھا امت. فرمایا امت کا لفظ کا اختصار کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا اختصار یہ کہ مجموعہ اخلاق. جب ساری خوبیاں، اب آپ کا علم ہو تو اس جملے کو پکڑیے، ساری خوبیاں، سارے اخلاق جہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس سپی سیریز بیچ کو امت کہتے ہیں. رب نے کہا میں تجھے امین کہوں، میں تجھے صادق کہوں، میں تجھے خلیل کہوں، میں تجھے شجاع کہوں، صاحب اشار کہوں. ارے تیرے میں ساری شانیں میں نے ڈال دی ہے ابراہیم، میں تجھے اب ایک جملہ بولوں گا کہ ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم جامع شرائط امت ہے. اب پڑھیے حضرت ابراہیم کو، میں نے عنوان دیا، آپ جا کے حضرت ابراہیم کو مطالعہ کیجیے گا. ایسی تعریف بعد سرکار کسی کی نہیں ہوئی، توجہ ہے. اب حضرت ابراہیم کیا شان رکھتے تھے، تو آپ کو حضرت عدنان کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت فہر بن مالک کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت عبد مناف کو پڑھنا ہوگا، آپ کو سیدنا قصی کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت کنانہ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت لوئی کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت سیدنا ہاشم کو پڑھنا ہوگا، آپ کو میرے آقا حضرت عبد المطلب کو پڑھنا ہوگا، میرے آقا سیدنا عبداللہ کو پڑھنا ہوگا، سیدہ آمینہ کو پڑھنا ہوگا، بنو ہاشم کو پڑھنا ہوگا، بنو زہرا کو پڑھنا ہوگا، کہ جو ان کی اولادیں ہیں. اور اگر ان سب کو نہ پڑھے نا، تو یہ جزوی چیزیں جہاں آفاقی بنی ہے، اس محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. کیونکہ حضرت ابراہیم کے لیے یہ، یعنی حضرت ابراہیم ایک آئینہ ہے، اس میں جس کا پورا جمال جمتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے حضور نے، میں نے کل بھی بات کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی تعبیر کے لیے، مثال کے لیے بطور فخر جس ہستی کو بیان کیا وہ حضرت ابراہیم ہے. آپ نے بھی قربانی کے دنوں میں دیکھا ہے کہ بچے کی گردن پر چھری چلا دینا یہ مذاق، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی استقامت، اتنی الہیت. رب نے کہا جاؤ بیوی کو لو اور جاؤ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دو، غیر زی زرا، نہ وہاں پر کھیتی باڑی ہے، نہ سبزہ ہے، صحرا ہے، خانہ کعبہ بھی نہیں، بنجر علاقہ دور تک صحرا ہے. چھوڑ دیا بیوی کو، سیدہ حاجرہ کو، گود کے اسماعیل کو، سرکار کے دادا جان کو، لوٹ کے جا رہے ہیں. تو وہ بھی، میری ماں سیدہ حاجرہ ہے، وہ بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہی، وہ جان رہے کہ ان کو پتا یہ خلیل ہے، جو کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوگا. یہ بیوی کی عمر سامنے متاثر نہیں کر رہی، گود کا بچہ متاثر نہیں کر رہا. ہمارا بچہ پانچ منٹ اگر اسکول سے جلدی نہ آئے، ہم ٹیلی فون بجانا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیوی بچوں کو صرف بیابان میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، کبھی کوئی کر سکتا ہے؟ بیابان میں چھوڑنے کے لیے آئے، اور چھوڑا، نہ پانی تھا، نہ بندہ تھا، ایک انسان بھی وہاں نہیں، آبادی نہیں تھی، صحرائی صحرا تھا. خانہ کعبہ تو اس کی عمارت تو نہیں تھی، وہ تو
یعنی اب آپ دیکھیے طوفان نوح میں بہ گئی تھی, اس کے آثار تو ریتوں کے اندر دب گئے تھے. پرانی تصویریں کبھی خانہ کعبہ کی, کسی نے آج کل ایک فریم چلتے ہیں کہ پہلے یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا, ایک پانچ تا تصویریں آپ کو جبل کعبہ کی, جبل قبیس کی بنائی جاتی ہے. اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے, آپ کے گھر لائٹ چلے جائے تو باپ دوہری نوکری کر کے یو پی ایس خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ اندھیرے, وہ اپنا پنکھا بند رکھے گا, بیوی بچے کا پنکھا چالو رکھے گا کہ یہ رہے, وہ زیادہ کام کر کے اپنے بچوں کو تسلی دے گا. یہ محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے, اور جس سے اولاد ملی ہے اس بیوی کے لیے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑاؤ. کہاں پر چھوڑائیں؟ آبادی میں. فرما نہیں, غیر زی ذرا جو بیابان ہے چھوڑاؤ. جی مولا, گئے چھوڑا ہے. اب جب لوٹنے لگے, آپ موضوع کو پکڑیے آپ, اور بات کو ذرا سمجھیے. آپ کے چہروں کی تاثیر بتا رہی ہے کہ آپ نے دماغ ابھی کھولا نہیں اپنا, اور جب تک آپ کا سوئچ آن نہیں ہوگا میں مولا مرتضیٰ کے دربار تک آؤں گا نہیں. آپ کی کیفیت جب تک نہیں بنے گی سننے کی, کیونکہ ہم غامدی نہیں ہیں, ہم الحمدللہ تو ہم سچ بیان کرنے والے ہیں, لیکن کیفیت کے ساتھ, جیسے سیدنا عمر کی بات دلائل سے بات کریں گے آپ کے سامنے. لیکن جو مزاج ہے کہ قبولیت کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کا یہ نعرہ لگائیں, نہ کہیں, لیکن چہرے کا چہرہ آپ کو بتا رہا ہوگا, آپ کا چہرہ بتائے گا کہ آپ اس وقت, کیونکہ اتنا ٹائم میرے بزرگوں آپ نے دیا ہے, اور آپ مولا مرتضیٰ کو سننے کے لیے, ان کی شان کو سننے کے لیے محرم الحرام کے واز میں آئے ہیں, تو آپ اس انداز میں نہ دیکھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے جانا بازار تھا اور آپ یہاں بیٹھے میں نہیں, آپ بازار کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ ذکر سننے آئے ہیں, تو اس کو قبول کر کے اپنے چہروں سے تاثر دیجئے کہ ہاں ہاں آپ ذکر ہی سننے آئے ہیں. کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے کہ اچانک بندہ کسی کو دیکھو میں کہاں گیا, نہیں نہیں آپ محرم الحرام کے جلسے میں آئے ہیں نا, آپ سب میں بھی آیا ہوں, آپ دین سننے آئے ہیں, آپ الحمدللہ مولا مرتضیٰ کو سننے آئے ہیں, تو بالکل ٹھیک آپ یہاں پر آئے. ایسا نہیں کہ آپ دودھ لینے جانا تھا اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے, تو سامنے تو مولانا بیٹھے ہیں, تو دودھ کی دکان ہی نہیں, بازار ہی نہیں. ایسا نہیں, آپ جس کام کے لیے آئے ہیں میں آپ کو اجاگر کر رہا ہوں, آپ کو دوبارہ میں آپ کو اس کے لیے میرے دوست تیار کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے نا. تو بس اب ایسا ذہن بنا کر بیٹھے کہ آپ واقعی میں دین سننے کے نہیں گیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ہیں. حضرت علی کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے جا کر اصل کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ پڑھتے, یہ تو شاخ ہے اس جڑ کی جسے انا ابراہیم کان امت کہا جاتا ہے, وہ اونچی شاخ جو مین اصل تنا ہے اسے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور پھر اس جڑ سے اس تنا تیار ہو کر اور اس سے جو شاخیں نکل رہی ہے, تو کہیں فاطمہ ہیں, کہیں علی ہیں, کہیں حسن ہیں, کہیں حسین ہیں, کہیں جعفر ہیں, کہیں عقیل ہیں, کہیں باقر ہیں, کہیں جعفر ہیں, کہیں کاظم ہیں, کہیں تقی ہیں, کہیں نقی ہیں, کہیں عسکری ہیں, کہیں مہدی ہیں. یہ تو شاخیں ہیں, اس شاخوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا. یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں, اس لیے خدا نے ان کو بھی سلام نماز میں کہلوایا, ان کو بھی سلام نماز میں کہلوایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. جب مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے, جب مولا مرتضیٰ پیدا ہو, آپ خود سمیت, کیونکہ بچے بیٹھے تو اس کو سن لیں میرے بچوں, کیونکہ کچھ باتیں ہم آپ کی کریں گے, کچھ اپنے مطلب کی کریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنا سننے آئے ہم اپنا بولنے آئے, تو ہم بھی تو اپنی کیفیت پائیں, کیونکہ جتنی ضرورت آپ کو اتنی ہمیں ضرورت ہے. تو بولنے کا شرف ہم پا رہے ہیں, شرف پا رہے ہیں آپ سننے کا شرف پا رہے ہیں, لیکن ضرورت دونوں کی برابر ہے. توجہ سے سنیے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود سمیت چار بھائی ہیں. بڑے بھائی طالب ہیں, اس وجہ سے آپ کے والد گرامی عبد مناف نام ہے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے. دوسرے بھائی میرے آقا سیدنا جعفر تیار ہیں. تیسرے بھائی سیدنا عقیل ہے, اور چوتھے مولا مرتضیٰ. ایک یہ ہے کہ جناب عقیل بڑے ہیں اور ان کے بعد سیدنا جعفر ہیں, اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو چار بھائی اپنے سمیت, دو بہنیں آپ کی, جن میں ایک بہن بڑا مشہور نام ہے ان کا سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے گھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. توجہ میں ادھر رکھی آپ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی, حضرت علی اپنی عمر میں سرکار سے 30 سال چھوٹے ہیں, توجہ کیجئے گا, اور حضرت ابوبکر سے 28 سال چھوٹے ہیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے دو سال چھوٹے ہیں، عمر تقریباً سب نے ایک پائی، حضرت سیدنا عمر کے لیے قول ہے کہ آپ نے 62 سال عمر پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری 63، حضرت ابوبکر 63، حضرت علی مرتضیٰ 63، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین 82 85 93، یہ اقوال ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 62. پیدائشی تاریخ کے اعتبار سے بنیاد بنتی ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ، اس کو بنیاد بنا کر سب کی تاریخوں کو سمجھا جاتا ہے. ہمارے آقا اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا. تو حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال عمر میں بولو چھوٹے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ 28 سال. یوں سمجھ، اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو، جس وقت حضرت مولانا مرتضیٰ پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تو آپ کی والدہ نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا یہ میرے باپ کی طرح لگتا ہے. سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر، اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی سعادت مل رہی ہے. ہیں بالکل بیکار سے لوگ، لیکن خدا کے انعاموں کی بارش میں اس سے بڑی خوشبختی ہماری نہیں ہوگی کہ ہماری زبانوں میں ان کا نام آ رہا ہے کہ جس نے ان کا نام عقیدت میں لے لیا وہ بدکار پھٹکار والا نہیں رہتا، بلکہ خدا اس کو بخش دیتا ہے. بلکہ یہ دنیا کی فال ہے، یہ لفاظی نہیں، یہ رنگ نہیں، یہ کوئی مسلکی گویا کہ ایک دباؤ نہیں. رب کریم جسے بخشنا چاہتا ہے اس کے مزاج کی فال دنیا میں ملتی ہے، اور جو دنیا میں جنتی قرار پائے کہ ہاں یہ بندہ فال دیکھ کر ہی، بندہ ڈیزائن دیکھ کر ہی اور سیمپل دیکھ کر ہی اصل چیز کو جانتا ہے، تو جنتیوں کا سیمپل اس دور میں اگر دیکھنا ہو تو یہ بالکل اجماعی قرآن و سنت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت سے وہ خوش ہو کر ان کو یاد کر دے تو جنتیوں کے سیمپل یہی ہوتے ہیں، یہ ان کی فال ہوتی ہے. حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی امی جان، میں بھی تاریخ کی طرف چل رہا ہوں صرف، اور شاید ہمیں کل بھی یہ موضوع کنٹینیو کرنا پڑے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور کو بھی پالا ہے. جب ہماری ماؤں کی عزت اور قدر قربان ہو اس عظیم ہستی پر، آمینہ بنت وہب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان، جب وہ وصال فرما گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا مولا مرتضیٰ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے تھا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کے وسیلے کا واقعہ، ان کی تدفین کا واقعہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس طرف جانے کی بجائے صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ان کے وصال پر سرکار کو غم کتنا ہوا. سرکار نے غسل کے لیے جو پانی منگوایا اپنی والدہ کے لیے، اس میں اپنا دست مبارک داخل کیا، اپنا جبہ دیا کفن کے لیے، اور پھر خود قبر کے لیے حضرت علی مرتضیٰ حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اور قبر کھدواؤ. حضرت مولا حضرت فاروق اعظم اور چند لوگوں کے ساتھ گئے، بقیع کے اندر آپ کا مزار مقدس بنا. جب آپ کے جسد مبارک رکھا جا رہا تھا قبر شریف کے اندر تو سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار خود آئے اور قبر شریف کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹتے ہوئے کیا کیفیت تھی دیکھیے. لوگ کہتے ہیں جناب سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، میں نے کہا تو خود سنجیدہ نہیں ہے، تجھے سنجیدہ ادائیں بھی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا سب سے بڑی مروت اور سنجیدہ شخصیت با اخلاق جناب رسول اللہ ہے. چل کر آئے اور سرکار قبر کے اندر خود لیٹ گئے اور جسد مبارک سیدہ فاطمہ کا باہر رکھا ہوا ہے، اور فرمایا اللہ میری ماں ہے، یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد جب مجھے بھوک لگتی تو یہ کھانے کو دیتی تھی، جب مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو یہ کپڑا دیتی تھی. یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کو تنگ نہ کر، بحق کے نبی یہ کا والانبیاء الذین من قبلی، تیرے اس مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے. اس کے سارے راوی صحیح ہیں. کہیں گے کہاں صحیح ہے؟ ایک راوی پر جرہ ہے. میں نے کہا جرہ نہیں پڑھ مستدرک، اس کو بھی ثقہ کہا گیا، اس کو بھی ثقہ کہا گیا. اگر جرہ بھی ہے تو جرہ غیر مبہم ہے، اور جب تک جرہ مفسر نہ ہو قبول نہیں. جرہ بتا، اس کے متابع ہم آپ کے سامنے لا کر پیش کریں گے، اور متابع سے جناب ضعیف راوی کبھی ہو جاتا ہے، وہاں تو جرہ مفسر نہیں ہے. تو جرائے مفسر جو ہوتی ہے، کیونکہ طلبہ بیٹھے ہیں اس لیے میں بات عرض کرتا ہوا جا رہا ہوں، جرائے مفسر معتبر ہوتی ہے، جرائے مبہم معتبر نہیں ہوتی، جبکہ یہ ساری چیزیں سامنے توسل کی آیات اور دیگر چیزیں اس کے شواہد اور معاون موجود ہے، جو خود اس کو اگر صحیح لذاتی کی طرف نہ لائے تو حسن لذاتی کی طرف ضرور لے آتی ہے. ایک بات اب آئیے میرے دوستو، سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جب اپنے بیٹے علی کو اپنی گود میں اٹھایا تو گود میں اٹھا کر جب دیکھا تو ان کے والد کا نام تھا اسد، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ کے نانا کا نام کیا تھا؟ اسد. اسد کہتے ہیں شیر کو. تو تو حضرت علی المرتضیٰ کی پیشانی اور خد و خال ایسے تھے اپنے شوہر ابو طالب سے پوچھے بغیر سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے لاڈلے کا نام رکھ دیا حیدر. جب شوہر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نام علی ہوگا, تو پھر نام علی ہو گیا لقب حیدر ہو گیا. اب یہ حیدر کا جو لفظ یہاں پر میرے دوستوں بزرگوں ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ یہ حیدر, تو حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. عربی زبان بڑی مشہور زبان ہے میرے دوستوں, حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں, حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, غزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن یہ اس کی کیفیات, اس کے سٹائل, اپنی فصیح زبان ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں نام تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا, اور یہ تحقیق لغت کے اعتبار سے کر دی کہ جب شیر اپنی کچار کے اندر بیٹھا ہو, یعنی جہاں وہ بیٹھتا ہے, اور اس کا ارادہ نہ میرے دوستوں کوئی شکار کا ہو نہ کچھ ہو, جب اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھا ہو, تو اہل عرب اس کو اسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسد. لیکن جب وہ کچار سے نکل کر اور ہولے ہولے وہ چہل قدمی کر رہا ہو, تو پھر اس کیفیت کو غزنفر کہتے ہیں. اور جب وہ دشمن پر اپنے شکار پر نظر ڈال کر اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے, تو اس کو زیغم کہتے ہیں. اور جب اس کو دبوچ لے تو حمزہ کہتے ہیں, سانس روک دے تو عباس کہتے ہیں, پھاڑ کے رگ دے تو حیدر کہتے ہیں. یہ کوئی الفاظ نہیں, یہ اس کی کیفیات کے مختلف عنوان ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ سیدہ کے والدہ کا والد کا نام تھا اسد, اسد نام نہیں رکھا, حیدر نام رکھا, کیونکہ اسد تو دعویٰ ہے, مظاہرہ حیدریت سے ہوتا ہے. فرمان میرا باپ کچار میں بیٹھنے والا شیر تھا, لیکن دشمنان خدا کو میدان میں پھاڑنے والا حیدر یہ میرا بچہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ حضرت مولا کا نام انہوں نے اسد ہی رکھا, حالانکہ والد کا نام اسد تھا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کے نام پر رکھا ہے تو باپ کا نام تو اسد تھا ان کو, مولا مرتضیٰ کے نانا کا نام اسد تھا, لیکن حیدر کیوں لکھا؟ فرما حیدر اس کا منتہا ہے, اس کا نتیجہ ہے, اس کا مقتضا ہے, اس کا تقاضا ہے. اور یہ ہوا بنو ہاشم کے اندر میرے دوست کو, پھر دیکھیے اولین و آخر میں ایسا جرت مند آدمی پیدا نہیں ہوا, اور یہ میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا. تو حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان جلالت. اب تھوڑا سا آگے چلیے, آپ کا نام, آپ کا نسب, آپ کے خاندان پر ایک گفتگو کرنے کے بعد, اہل سنت و جماعت, میں نے پہلے کہا کہ اہل سنت کے بچوں اور جو لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, بات کی جا رہی ہے. کوئی کہے ہم اس چیز کو نہیں مانتے, تو میں نے کہا, میں نے بارہا اپنے ہر درس کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ ملک اس بات کا تقاضا کرتا ہے, نہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. آپ نہیں, آپ تشریف لے جائیں, یہ تو ہمارے بچے ہیں, اہل سنت ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, جن کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں. اور بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ موضوع کو سمجھ لیں, اگر سمجھیں گے نہیں تو ہر جگہ الجھیں گے. تو یہاں لا کر بٹھانا ہی علاقے میں امن کرنا ہے. جب یہ سمجھ جائیں گے تو وہ اذا خاطب المجاہلون قالوا سلاما, پھر کسی جاہل کے مٹھے نہیں لگیں گے, بک بک کر رہا کرنے سے. لیکن اگر یہ موضوع نہیں سمجھیں گے تو پھر کسی کے گربان میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہوں گے. تو یہ مجمع بانٹنے کا نہیں ہے, پاکستان کے سدھار کا ہے. توجہ. اب آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو علماء چند باتیں لکھتے ہیں. میں تھوڑی سے فضائل پہ بات کی ہے, کیونکہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر ہی بات کی, فاروق اعظم پر بات, کل جو ہم نے گفتگو کی آپ کے سامنے, اس موضوع پر کم گفتگو ہوتی ہے کہ شیخین کی فضیلت تو ہے, لیکن حضرت عثمان کی فضیلت کے کیا دلائل ہیں, اس پر میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا, شاید آپ کو خال خال کہیں نظر آیا ہوگا. یہ ترتیب تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ حضرت عثمان کی افضلیت مولا مرتضیٰ پر اہل سنت کے نزدیک کس وجہ سے اور کس دلائل سے. اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کے حوالے سے بڑی قیمتی بات, کیونکہ بزرگوں کی ہے, حضرت امام ابو بکر احمد رازی صاحب شرح بدو الامالی اس بات کو لکھ رہے ہیں عقائد میں, اور آپ 666 ہجری کے ہمارے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں, واعلم ان بعد ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم, فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا عثمان تک تین یہ جو خلفاء ہیں, ان کے بعد, یہ فضائل کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ضروریات اہل سنت کی بات ہو رہی ہے,
اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا جب آپ پرنسپل سیکھ جائیں گے تو نتیجہ خود بھی نکال سکتے ہیں. یہ اصول ہے. اگر آپ کے پاس مٹیریل بہت ہو لیکن آپ کے پاس نقشہ نہ ہو تو پھر آپ دیوار بنائیں گے اور گرائیں گے, دیوار بنائیں گے اور گرائیں گے. لیکن جب آپ کے پاس اس کا سسٹم, اس کا سانچہ موجود ہو, اصول موجود ہو, تو پھر آپ کی کوئی اینٹ اور کوئی گارا بھی ضائع نہیں جائے گا. تو یہ ہے وہ عقیدہ کا اصول, جس کو سمجھ لیجیے پھر جہاں سے آپ کو بات ملتی چل جائے تو آپ میں اتنی تمیز آئے گی کہ اس کو کہاں فٹ کرنا اور کہاں پر لگانا. حضرت سیدنا امام ابو بکر احمد رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ واعلم ان بعد ابی بکر و عمر و عمر و عثمان, کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد لم یکن احد فی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی الصحابہ ولا اہل بیتہ افضل من سیدنا علی ابن ابی طالب. فرمائیں تینوں کے بعد قیامت تک کے لوگوں میں, چاہے وہ دور کے صحابہ ہو یا آپ کے خاندان کے اہل بیت ہوں, ان میں کوئی شخص بھی حضرت مولا مرتضیٰ سے افضل نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ اس درجے میں آ کر جو آپ کا مقام ابھی ذکر کیا جا رہا ہے, اس کے بعد وہ ساری خدائی سے افضل ہے. ٹھیک, آگے کیا فرماتے ہیں, توجہ کیجیے. وہ بعد خلیفتہ حقا, وہ تین کے بعد چوتھے خلیفہ حق ہیں. ومن لم یراہ خلیفتہ حقا, اور جو ان کو خلیفہ حق نہ جانے. ولم یفضلہم علی غیرہم, اور دوسروں پر ان کو فضیلت نہ دے. فرما کان خارجی, وہ پکا خارجی ہے اور خارجی اہل سنت ہے. تو یہاں پر حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے, اور کیسی مسلم ہے کہ خلیفتہ حقا, کہ منہاج علی النبوہ, منہاج راستے کو کہتے ہیں, کہ وہ حضور ہی کے راستے کے اوپر حق خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ہے. اس وجہ سے بعض دوستوں کو یہ بات ہوتی ہے کہ جناب خلفائے راشدین جو ہے وہ تو حضرت مولا امام حسن بھی ہیں. میں نے کہا بالکل, جو 30 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا عرصہ قرار دیا ہے, اس میں آخری 6 مہینے میرے آقا مولا المسلمین سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کہتے پھر 4 کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا 4 کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آگے کی ساری فضیلت کا دار و مدار ان 4 پر ہے. 4 کی بات کرنے سے کہتے جی 4 سب یار. میں نے کہا یار وہ بھی سب یار, سب ٹھیک ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں, بس فلسفے کو ختم کرو. ٹھیک ہے, 4 جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ بعد والوں کی سب کی پہچان اور تمیز ان 4 کی وجہ سے ہوگی. اور ایک بات یہ ہے کہ اس 30 سال میں جس نے وصال کیا, تو حضرت امام حسن مجتبیٰ, بچے اس کو یاد رکھیں طلبا جو بیٹھے ہیں, امام حسن مجتبیٰ کا وصال مبارک اس 30 سال کے اندر نہیں ہوا, اس کے بعد ہوا. تو ایک جو اہل سنت ذکر کرتے ہیں اس کا ایک تناظر یہ ہے کہ 30 سال جو ڈیوریشن دوران رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس میں جو وصال ہو رہا ہے آخری وہ مولا مرتضیٰ کا ہو رہا ہے. میرے آقا مولا امام حسن کی شہادت بعد کی ہے, وہ اس 30 سال کے اندر نہیں آتی ہے, اس لیے ان 4 کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک بات, آخری جواب اس کا یہ ہے کہ مولا امام حسن پر اختلاف ہی نہیں, اختلاف ان 4 پر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو 2 کو شروع میں نہیں مانتے, کچھ وہ ہیں جو 2 بات کو نہیں مانتے, اور سارے دین کا دار و مدار, مجھے کہنے کے بلکہ ضروریات دین کا دار و مدار, اصل اصول شرع کا دار و مدار ان پر آتا ہے. اور جو کچھ ہیں جو 2 کو مان رہے, 2 کو نہیں مان رہے, کوئی 2 کو مان رہے, ان کو نہیں مان رہے, سنی وہ جو 4 کو مانتا ہے. تو لہذا یہی اصول دین تھے, اس لیے 4 یار کہا جاتا ہے, نہ چڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے, نہ کسی صحابہ کے انکار کے لیے کہا جاتا ہے. یہ اصول ہے, یہ قانون ہے, سمجھ گیا؟ تو اس میں آپ کسی سے الجھے بھی نہیں. جو میرا دوست اگر یہ کہہ رہے کہ سب یار, وہ بھی ایک جگہ پر اگر تاویل کریں تو صحیح بات کر رہا ہے. سارے سب یار, مجھے کوئی اس میں حق سب یار, بالکل حق سب یار ہے, لیکن جب حق سب یار کو میں قبول کر رہا ہوں تو 4 یار کہتا ہے 4 کیسے رہ گئے؟ تو بھائی اس ضرورت کی وجہ سے رہے نا, ورنہ سارے اہل بیت پاک ہے کہ نہیں, تو پھر پنجتن پاک کیوں؟ وہ کہنے کے لیے صرف پنجتن کے لیے ہے. کرسی لاؤ بیٹا جی, مادر چاہتا ہوں, میں نے توجہ نہیں فرمایا. نہیں حضور, آپ تشریف, آپ حضرت کے عرض کر رہے ہیں, یہاں لے آؤ, یہاں لے آؤ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بڑے بھائی جناب زبر مکی صاحب کے بلا, جو ہمارے حضرت کے بڑے معتمد, آپ تشریف لائے حضور, بہت شکریہ. ماشاء اللہ باپ, او بھائی باپو بھی ہے. ہمارے سید عبد القادر شاہ صاحب کے بلا دامت برکات ملالیہ کے صاحبزادے, سید و صاحب, بہت مادر چاہتا ہوں. توجہ کیجئے، اور حضور نے خود فرمایا کہ اٹھنا ہو تو میرے بیٹے کے لیے اٹھنا.
آل حضرت کے رسالہ ارادت اللہ، آپ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا جس مجلس میں بنو ہاشم ہو وہ کسی کے لیے نہ اٹھے، سب اس کے لیے اٹھیں. اور آپ دیکھیں بخاری مسلم میں پورا بیان ہے کہ الائمت من قریش، آل حضرت نے امبار لگا دیا اس چیز کے اور بیان کر دیا کہ جہاں بنو ہاشم ہوگا تو امام بھی وہی ہوگا، مقدم بھی وہی ہوگا، چاہے وہ مجمع میں بیٹھا ہے تب بھی وہ امام ہے. وہ وہاں کہیں میرے بھائی، اگر میں تو پہلے اعلان کرتا ہوں کل خاص طور پر جتنے سید ہیں وہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے. یہ تقاضا ہے، کیونکہ یہ اس کی اور بالکل شرمانا نہیں، اس لیے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے. ذکر مولانا مرتضیٰ کا ہو رہا ہے، یہ کیفیت پر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بات کیسے چلے گی؟ یہ نسب کی فخر کی بات نہیں، اور جو غیر سید ان کی حقارت کی بات نہیں، معاذ اللہ علیہ عزب اللہ، یہ نہیں، بلکہ یہ تقاضا ہے. اور یہ جو عطیہ بنو ہاشم کو حاصل ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اس پر فخر نہیں کیا جائے گا، اور جو نہیں ہے وہ چڑھے گا نہیں. یہ فخر نہیں کرے گا، دوسرے پہ شفقت کرے گا، دوسرے ان کے منصب کو جانے گا، یہ بھی بخشا گیا تم بھی بخشے گئے. تو یہ تو ذرائع ہیں، بنو ہاشم ذریعہ ہیں ہماری مغفرت کے لیے. تو وہ نسب پر فخر نہیں کرتے تو ہم ان کے اوپر دانت نہ نکالیں، ہم ان کے سامنے نظر جھکا کر جیت گئے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ہم پر شفقت کر کے کامیاب ہو جائیں گے. خدا نہ کرے وہ تکبر کر گئے تب خطرہ ہے، ہم ان سے چڑ گئے تب خطرہ ہے. وہ شفقت کریں گے یہ ان کی سیادت کے لائق ہیں، ہم ان سے محبت کریں گے یہی حضور کی امت کے اور سرکار کی اولاد اور آل محمد کی غلامی کے لائق ہے. تو لہٰذا اس میں یہ چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. آخری سوال ضمن دیکھیے کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کے بارے میں یہاں جملہ یہ کہہ دیا گیا کہ آپ خلیفہ برحق ہیں. حضرت علامہ علی قاری بڑی زبردست بات مرقات میں لکھ گئے ہیں، اس پر ذرا توجہ کرنا. فرماتا فعلی، جملہ دیکھیے حضرت علی، یہ اہل سنت کے ائمہ، فرما فعلی خاتم الخلفاء کن نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء والمہدی خاتم الاولیاء. فرما حضرت علی مرتضیٰ خلافت کے خاتم ہیں، حضور نبوت کے خاتم ہیں، مہدی ولایت کے خاتم ہیں. یہ تینوں درجے آپ کے پاس. نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ کریم پر، خلافت راشدہ اس چار تناظر کے حوالے سے خاص طور پر وہ ختم ہو رہی ہے مولا مرتضیٰ پر، اور ولایت اور محبوبیت اور قرب مصطفیٰ، قرب خدا کا درجہ ولایت، وہ ختم ہو رہا ہے حضرت امام مہدی پر، حضرت سیدنا امام مہدی. آج 7 ستمبر بھی الحمدللہ ختم نبوت کا دن ہے، اور یہ آج کی تاریخ ہے، اور یہ الحمدللہ کل بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا. اور میں نے کہا مرزے جن کی ساری شان تھی کہ کمی صرف نبوت کی تھی اور وہ غلام رہے، تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. میں ایک جملہ ضرور کہوں گا یہاں پر چڑھانے کے لینے، جو حق مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اس سے مہدی ہے، کبھی کہتے مسیح معود، اور اس نے حضرت عیسیٰ کو اتنی گندی گالیاں دی ہیں. تو خود ان کے چینل پر جا کر میں دیکھتا ہوں، کبھی تو وہ کہتے کہ نہیں، وہ جواب دیتے کہتے کہ جناب یہ آپ کیسے کر رہے ہیں، اگر ہمارے مرزا صاحب جناب حضرت عیسیٰ کو گالی دے رہے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیوں کر گئے. تو میں نے کہا میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کے کل کام نہیں کر رہی تھی کہ جس کی نقل مارنی تھی. میں نے کہا یہ تو تم کو سوچنا چاہیے تم ہم پر کہاں فٹ کر رہے ہو. اس نے شرابی بھی لکھا، اس نے بدکار بھی لکھا، وہ کہنے لگے وہ تو عیسائیوں کی کتاب میں تھا. میں نے کہا عیسائیوں کی کتاب میں اگر کچھ لکھا ہو اور بندہ اس کو اپنا عقیدہ بنا کر بیان کرے تو یہ الزام نہیں، وہ تو عقیدہ بنا کے بیان کر رہا ہے. توجہ ہے. آج بھی اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ باللہ احانت کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کا تعلق کسی دعوے میں آسمانی دین کا ہو اور وہ کسی نبی اور پیغمبر کا نام لیتا ہو، تو ہمارے نزدیک اس نبی کی عزت مصطفیٰ کی عزت کی طرح ہے، اس کی توہین ساری امت کی توہین ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ اگر کوئی نصرانی سرکار کے خلاف بات کرے تو حضرت عیسیٰ کے خلاف بات کر جائے. معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ نفس رسالت میں محبت برابر ہے، کسی ایک نبی کی توہین جو ہے وہ سارے انبیاء کی توہین ہے. اور امام مہدی کہتے جی نہیں مرزا مہدی تھے، میں نے کہا مہدی فاطمی ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا. دعویٰ کرنے سے پہلے سوچ تو صحیح، ایک تو جھوٹا دعویٰ ہے. حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کے پیچھے یہ نہیں ہوں گے کہ جناب جو ہے کہ لوگ پڑ جائیں گے اور وہ
وہ جب آئیں گے تو سورج نکلتا ہے سب کو پتا چل جائے گا مہدی آ گئے ہیں.
اور قطب ابدال اقوال ساری امت ان کی طرف رجوع کرے گی. آج ربوا پیج کے اوپر مرزائیوں نے یہ چلایا کہ پاکستان کے اندر جو آئین پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں قربان جاؤں مسلمانوں تمہارے شان اور عزت پر کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. الحمدللہ اس کی سکورنگ آپ دیکھیے کہ بھاگنا پڑا انہیں اور ساری پاکستان نے کھڑے ہو کر کہا کہ مرزائی مسلمان,
کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے. اور یہ تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ میری خود تقریر ہوئی ہے گولڈا شریف میں, اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں, اس کا کلپ بھی چلا ہے. جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے عمران خان صاحب 20 تقریریں تھیں, جامی صاحب کے بلا نے مجھے طلب کیا تھا, 19ویں تقریر میری تھی, 20ویں تقریر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی جب وزیر اعظم نہیں تھے. انہوں نے وہی تقریر کی ہے جو اکثر مسلمان کرتے ہیں کہ بھائی کوئی فتووں کے ذریعے نہیں وہ وہاں پر اس کا نفاذ ہو رہا ہے. فتوے پہ دے دیے گئے تھے کہ باقاعدہ ایک لبرل, اس میں کمیونسٹ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ضرورت کو سمجھا کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی پر حملہ ہے, تو خان ولی خان جیسے لوگوں نے دستخط کیے. یہ پوری تقریر عمران خان صاحب کی گویا کہ موجود ہے اور انہیں خود بیان کیا. اور عمران خان صاحب نہ کوئی پیر ہے, نہ مولوی ہے, نہ استاد ہیں, ان کی زندگی سب کے سامنے تھی اور وزیر اعظم بنے ہیں. ملک کے وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے جو رسپیکٹ ہے وہ یقیناً ہم کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریر انہوں نے کی ہے تو لہذا پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی تقریر یاد ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جی عمران خان صاحب نے خود تقریر کی ہے وہ ان کو یاد ہونی چاہیے. تو یہ مولویوں کی تقریر نہیں ہے. جو بھی مسلمان چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے, اس نے پینٹ شرٹ پہنا ہے جبا پہنا ہے حضور کا غلام, وہ یہی کہے گا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. یہ ہم سیاسی سکورنگ نہیں کر رہے ہیں, موضوع آئے اس لیے ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے. اور میں موضوع کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ ہم ترتیب پر ہیں. حضرت ملا علی قاری نے فرمایا کہ ولایت کے حاکم جو ہیں وہ سیدنا مہدی ہیں اور مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا, ان کے والد کے نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے ادھر کہ یہ مہدی ہو گئے. اور پھر اپنی خود کتاب کے اندر انکار ہے کہ نہیں مہدی تو آئے گا نہیں. تو یعنی آپ دیکھیے کہ آپ خود اس پاگل کے ساتھ کیا کریں گے. اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں, بلکہ مجھے چند لوگوں سے ملاقات بھی اس حوالے سے ہوئی, جس طریقے سے اس نے ادارت حضرت امام حسن کی توہین کی, کہہ رہے میں اپنے جیب میں کئی حسین رکھتا ہوں, معاذ اللہ علیہ باللہ. یعنی ہماری آئیڈینٹی چوری ہو رہی ہے, ہمارے پر بات کیا جا رہا ہے. مسلمان نہ ہندو سے لڑتا ہے, نہ سکھ سے لڑتا ہے, نہ عیسائی سے لڑتا ہے, وہ ہمارے شہری ہے, وطنی دوست کی طرح ہے, وہ رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں بھی رہتے, کوئی لڑتا اس لیے کہ شناخت کا مسئلہ نہیں. تو توجہ کیجیے میرے دوست بزرگ, حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت متحقق ہے, توجہ ہے متحقق ہے. اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہستیاں ہیں. مرزا صاحب ایک لطیفہ چھوڑتے ہیں, دراصل جو دین کی بہت خدمت کرے نا وہ نبی بن جاتا ہے. میں نے کہا مولا مرتضی کی تو بات نہیں کرتا, آپ کے غلام اور آپ کے سلسلے میں آنے والے مریدین میں سے ایک عام پیر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ 10,000 نہیں لاکھوں کو کلمہ پڑھا کر جاتا ہے, پھر بھی وہ علی کا غلام رہتا ہے اور علی مصطفیٰ کے غلام رہتے ہیں. تو یہ کہاں سے تم نے قاعدہ نکال دیا کہ جس میں عشق رسول بڑھ گیا تو وہ نبی ہو گیا؟ میں نے کہا عشق رسول میں بڑے ہوئے تو ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے جان تک دے دی, وہ تو علی تھے, وہ تو ابو بکر تھے, عمر تھے, اگر یہ معیار نبوت ہے تو وہ نبی نہیں بنائے گئے. ہمیں شک نہیں, لیکن اس الزام کو توڑنے کے لیے بات کی جا رہی ہے تو یہ پاگل کی گپ ہے. کیوں اس بربادی کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے لاہوری الگ بھاگے, دو گروپ ان کے ہوئے. اس لیے جب بشیر آیا تو انہوں نے کہا کہ لاہوری, انہوں نے کہا نہیں نہیں, بلکہ خود ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہ مرزا کو نبی مانتے ہیں, باقاعدہ لکھتے ہیں, ہم نہ مرزا کو نبی مانتے ہیں, ہم نہ اسے مہدی مان, نہ ہم نبی مانتے ہیں, نہ مسا محود مانتے, نہ اس پر وہی مانتے ہیں, بس مجدد مانتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں کیا جواب دے رہے ہو, ان کو جواب دو جو تمہارے ہو کر بھاگے, تمہارے ہو کر بھاگے. تو لہٰذا میرے دوستو آپ سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے ہو, اور میں سارے پاکستان کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمہارے قدموں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. واہ واہ تم نے غیرت نبھائی, خدا جس کو بخشنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ جرات عطا فرماتا ہے. میرے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے بچوں تمہارے کو جھک کے ہم سلام کرتے ہیں. وہ بچے جو اس تحریک کے اندر آئے, چاہے وہ سید نہ تھے, عالم نہ تھے, لیکن یقین کیجئے چشم تصور میں ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنا ہم فخر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ناموس اس یہاں پر اس آج کے دن لیڈ کر کے ناموس رسالت کے مسئلے پر وہ پہرا دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ گئے ہوں گے, بازی وہ لے گئے اس میں. تو میں سارے ان بچوں کو جنہوں نے سوشل میڈیا پر کام کیا, جو لوگ ہیں, میں نہیں جانتا کسی کو, لیکن جب میں نے وہ مجھے آج دکھایا گیا تو سینہ چوڑا ہو گیا کہ واقعی میں کل 6 ستمبر تھا, 7 ستمبر تھا, تو وہاں پر دفاع کا کام وہاں پر ہوا اور تکمیل کا کام یہاں پر ہوا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. یہ صرف شعور دلانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے میرے دوست بزرگ کو بات کی ہے. اب آئیے کوئی کہ حضرت سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ مقام آپ نے دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جامع ترمذی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں ہے, ترتیب کے ساتھ فرماتے, فرمائے وہ عمر فی الجنہ, وہ عثمان فی الجنہ, وہ علی فی الجنہ, وہ طلحہ فی الجنہ, وہ زبیر فی الجنہ, وہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, وہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, وہ سعید ابن زید فی الجنہ. یہ 10 اشرہ مبشرہ دو حدیثوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. یہاں پر علماء نے لکھا, علامہ قاری لکھتے ہیں, الظاہر ہذا الترتیب هو المذکور علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی زبان سے جو ایک کے بعد ایک صحابی کا جو نام نکلا, ابو بکر, یعنی سرکار نے فرمایا عثمان پہلے, عثمان فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, نہیں, ترتیب کے ساتھ حضور نے بیان کیا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. تو یہ فرماتے ہیں علماء, فرمایا کیا کہ ان ھذا الترتیب هو المذکور علی لسان صلی اللہ علیہ وسلم فینبغی ان یعتمد علیہ فی الترتیب بقیت من العشرہ. فرمائے جو ترتیب حضور کی زبان سے نکلی ہے یہی ترتیب صحابہ کی ہے, اور بقیہ 10 کی بھی ترتیب یہی ہے جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بولیے ہو گئی. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام اور مقام کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کی ہے. اب آپ آئیے, اہل سنت کے ہمارے تقریباً علماء لکھتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت اور عظمت و شان کا مقام اتنا عظیم ہے کہ کثرت کے ساتھ جماعت صحابہ میں فضائل میں سب سے زیادہ احادیث جس کی وارد ہوئی ہے وہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے پہلے کہا یہ عام جلسوں کی طرح نہیں, آپ کو صرف نصوص سے واقف کرائیں گے. علماء لکھتے ہیں وقال احمد و النسائی, امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام ہیں, ان کا ایک کا نام ساری امت کا نام ہے. امام نسائی صاحب سنن الکبریٰ, صاحب المجتبیٰ, جو ہم اپنے سیاستہ کے اندر جو ہے نا, کیونکہ امام نسائی نے تو کئی کتابیں لکھی, سیاستہ میں جو نسائی اس کا نام ہے المجتبیٰ, ایک تو آپ کی سنن الکبریٰ بھی ہے, الخصائص بھی, دیگر کئی کتابیں ہیں. تو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی وغیرہما اور تقریباً سارے علماء اہل سنت کے فرماتے ہیں کہ لم یرد فی حق واحد من الصحابہ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی بن ابی طالب. فرما جتنی اعلی سندوں سے, توجہ ہے, بنڈل بازیاں نہیں, اعلی سندوں سے, جید اسناد سے, ستری سندوں سے سب سے زیادہ روایت جس ہستی کے لیے بیان ہوئی ہے ذخیرہ حدیث میں وہ حضرت علی سے زیادہ ہو ایسا نہیں. یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر احادیث سب سے زیادہ بیان ہوئی, اور اسانید الجیاد جید روایتیں یعنی درست روایت. اب اس کے لاجک کیا ہے علماء بتاتے ہیں, علامہ قاری لکھ رہے ہیں وکان السبب فی ذلک انہ تاخر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آخری خلیفہ ہیں. اچھا آخری خلیفہ ہونے میں کی بات کیا ہے, آپ فرماتے وقع اختلاف فی زمانی, کیونکہ آپ کے زمانے میں مسلمانوں میں خود بڑا اختلاف پھیل گیا تھا قصاص عثمان پر رضی اللہ عنہ, وکثر محاربون والخارجون علیہ, اور آپ کا انکار کرنے والے, آپ کی عظمت و شان سے منہ موڑنے والے, اور آپ کی قدر و شان کے خلاف بک بک اور فوش گوئی کرنے والے اتنے زیادہ آ گئے تھے. فکان ذلک سببا لانتشار مناقبہ لکثرتہ, یہ وجہ تھی کہ آپ کی شان کو بہت زیادہ پھر علماء نے پھیلایا, کیونکہ جو شان آپ کی دیکھے گا تو بیدبی سے زبان رک جائے گی, اس کی بیدبی سے اس کی زبان بولی ہو رک جائے گی. تو یہ بات ارشاد فرماتے فرماتے من کان یروی من الصحابہ, یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ صحابہ کی جماعت خود آگے آئی, اور جس نے سرکار سے کبھی مولا مرتضیٰ کے بارے میں سنا تھا اس نے ذمہ لے لیا کہ میں 200 بندوں تک یہ بات پہنچاؤں گا, کسی نے 1000 بندوں تک پہنچاؤں گا. تو فرمایا صحابہ کرام نے کسی اور روایت کو اگر آگے نہ بڑھایا فضائل کے اندر, لیکن مولا مرتضیٰ پر جب لوگ حملہ کرنے لگے اور آپ کی پاک ذات اور آپ کی شان اور آپ کے اخلاص اور آپ کی دیانت اور عدل کے خلاف وہ گویا کہ امت کو گمراہ کرنے لگے اور نوجوان بچے انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا سرکار کو ان کو بھڑکا دیتے اور وہ حضرت علی کے خلاف بکبک کرتے تو صحابہ بوڑھے جو تھے میدانوں میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ حدیث بیان کی تاکہ ہمارے بچوں کو مقام پتا چلے کہ یہ علی جو تمہیں بڑھاپے میں نظر آ رہا ہے نا اس کا سر کہاں پر ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے. وہ فرمایا یہ بیان کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب مرتبہ نہیں بتائیں گے تو لوگ گستاخی کریں گے. تو آگے شاہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی قاری علیہ رحمہ فرما ردن علی من خالفہ تاکہ اس کی مخالفت. ہاں یہ ضرور ہے کہ وَإِلَّفَ السَّلَاسَةُ قَبْلَهُ لَهُمْ فِي مَنَاقِبِ مَا يُوَازِيهِ اَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ. فرما ہاں یہ بھی ہے کہ پہلے جو تین خلفاء گزرے ہیں ان کے فضائل یا تو آپ کے مقابلے میں کم بیان ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ روایت اس کی بھی زیادہ ہے. یہ توازن پہلے. لیکن حضرت اللہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل احادیث باقاعدہ سند کے طور پر آئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگ حضور کی نسبت اہل بیت کے بغض میں مولا مرتضیٰ کی تردید اور فوج گوئی کرتے تھے. تو یہاں پر عاشقوں نے کہا علماء نے اس دور کے اندر توجہ ہے صحابہ نے اس دور میں یوں سمجھو سمجھانے کے لیے نام ابو بکر کا نہیں لیا. وہ بیٹھتے تو علی 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 علی. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرما اس وقت علی کا نام ہی ابو بکر کا نام ہے. سمجھے؟ اس وقت علی کا نام ہی عمر کا نام ہے. کیونکہ لوگ ابو بکر کو گالیاں نہیں دے رہے ماذا اللہ، لوگ علی کو دے رہے. تو علی کو گالی ان تینوں کو گالی ہے. ایک صحابی کی توہین سب صحابی کی توہین ہے. اس وقت چاہے امام نسائی ہو چاہے بڑے بڑے علماء صوفیہ ہو صحابہ ہو وہ بیٹھتے علی اٹھتے علی. اس لیے کہ علی کا ذکر ہی سارے صحابہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر اسلام کا ذکر ہے. اسی نیت سے اہل سنت جو علی علی کرتا ہے تو بلا فصل کے عقیدے سے نہیں کرتا بلکہ اس عقیدے سے کرتا ہے کہ علی کا نام لے کر جو گمراہ کیا جا رہا ہے تو اب ابو بکر کا عشق بھی علی ہی کے نام سے سکھایا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو میرے دوستو بزرگو اہل سنت و جماعت میں؟ اب میں موضوع کو ایک طرف لا رہا ہوں. اہل سنت نے حضرت علی کی محبت کے لیے بڑی غیرت دکھائی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اہل سنت کا مقدمہ ہے، امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ شیعان علی، شیعہ کا معنی ہے گروہ، شیعہ کا معنی ہے گروہ جماعت. حضرت علی المرتضیٰ کے دور مبارکہ میں جس وقت خارجی جو چیخ کر کہتے تھے کہ خلافت کی شرطیں تو یہ ہیں، وہ تو آپ کے دور میں نہیں ہوئی ہے لہذا آپ خلیفہ نہیں ہیں، ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. ناسبی آ گئے، یہودیوں کے ایجنٹ آ گئے، عبداللہ بن سبا کی نسل آ گئی. جب یہ باتیں ہونے لگی میرے دوستو وہاں پر، تو اس وقت جنہوں نے حضرت علی کے لیے جنگیں لڑی، حضرت علی کے نام پر جانے دی اور جو حضرت علی المرتضیٰ کے محب ثابت ہوئے تو وہ اہل سنت تھے. ہمارا نام اہل سنت سے پہلے شیعان علی تھا. نہیں سمجھے آپ؟ شیعان علی یعنی وہ جماعت جو خارجیوں کے مقابلے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. ہاں لیکن جب اس پر کام پروپر نہ ہو پایا اور بعد کے زمانے کے اندر آپ ہی کا نام لے کر جب فتنے بڑھنے لگے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شیعان کا جو اصل مظہر سنت تھا تو پھر نام واضح ہوا اہل سنہ. یعنی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت اور تعلق کے لیے لوگ آگے آئے. کوفیوں نے تو دروازے بند کر دیے تھے حضرت مولا امام حسن کے لیے، لیکن اب آپ آئیے حضرت امام نسائی جو اہل سنت کے امام ہیں، سیاستہ کے اندر ان کی کتاب موجود ہے، ان کو صرف فلسطین کے ممبر کے اوپر قتل اس لیے کر دیا گیا کہ وہ علی علی کرتے تھے. آپ اپنے ممبر پر، کیونکہ اس وقت جو ریاست تھی وہ حضرت علی کا ذکر نہیں کرنے دے رہی، حجاج بن یوسف نے پروانے چڑھا دیے. لہذا اگر ہم اپنے آپ کو محمد بن قاسم کا ماننے والا کہتے ہیں تو رویہ ہم حجاج کا نہ رکھیں. ہمارے لباس محمد بن قاسم والے ہوتے ہیں اور لہجہ ہمارا حجاج بن یوسف والا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے چار یاروں کی محبت میں کبھی کمی نہ لاؤ، توجہ ہے آپ کی. اور یہ کہنا کہ دس محرم کو معاویہ کا نام لیا جا رہا ہے جوتے بار کر نکال دو، میں نے کہا یہ بھی نہ لاؤ. جب بات تناظر کی ہوگی اور جب صحابہ کی عزت کی ہوگی
تو ملانے کے لیے نہیں، حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نفس صحابیت کو جو شرف ہے وہ بتائیں گے. جس طرح ہمارے امت کے علماء اولین اور صحابہ نے اس وقت حضرت علی ہی کے ذکر کو ابو بکر کا ذکر گردانا، آج اگر تم کسی صحابی کے خلاف بات کرو گے تو ہم اس کا عرس بھی کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے، کیونکہ ان بڑوں سے ملانے کے لیے نہیں. اب اس کو گالی دے کر گالی بڑوں تک جا رہی ہے، تو اب یہ اس کی ذات میں ہی سارے بڑوں کا ذکر آ گیا ہے. توجہ ہے. میں نے کہا جب آپ کینیڈا کی فلائٹ لے کر اترتے ہیں تو چار بندے نہ ہو تو ناراض ہو جاتے، کتنا جمع کر کے ایمان بیچ کر میں پیسہ لایا تمہارے لیے، تم چار نہیں آئے میرے پاس. تو میں نے کہا جب آپ کے استقبال کے لیے پروٹوکول چاہیے تو رسول اللہ کے صحابی کے خلاف اگر بک بک کی جائے اور لاجک اس میں کہ اس شروع ہو گئے، تو میں نے کہا جو گالیاں کیوں دے رہے تھے تم حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق، توجہ لاجک سمجھ رہے ہیں آپ، کیوں علماء نے یہ کہا میرے بچوں بزرگوں توجہ کرنا، کیوں علماء نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیوں زیادہ بیان کی گئی، اس لیے کہ اس دور میں لوگ حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے ماشاء اللہ. تو اس وقت علماء نے یہ اپنے اوپر فرض کیا کہ اب علی کہنا ہی ابو بکر کہنا ہے، علی کہنا ہی عمر کہنا ہے، کیونکہ اس شخصیت کو گالی دے کر سب کی طرف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دو گے اور ان کے خلاف سازش کرو گے تو ہم حضرت یا کو مولا علی کے مقابلے پر تو نہیں مانتے سنی، بلکہ امیر معاویہ خود یہ کہتے تھے بھرے مجمع میں کہ علی کا جوتا آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر ہے. توجہ ہے. ہم تو حضرت امیر معاویہ کو امام حسن کے مقابلے پر نہیں مانتے فضیلت میں، امام حسین کے مقابلے میں نہیں مانتے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے اس پر اٹیک کرو گے تو اب علی کا ذکر معاویہ کے نام پر ہی ہوگا، ابو بکر کا ذکر معاویہ ہی کے نام پر ہوگا، عثمان کا ذکر ان کے نام پر ہوگا، ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا اب ایک صحابی کو گالی دیا تو نے تو انہی کے جیسے حضرت علی کے تناظر میں آپ دیکھیں، یعنی ہم مراتب کو جو ملا دے وہ تو خارجی ہے اور جو مرتبوں کو بھلا دے وہ رابضی ہے، جو مراتب بھی یاد رکھے شان یاد رکھے وہ اہل سنت غوث پاک کا چاہنے والا ہے. میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں، چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے یہ کوئی انتشار یا مناظرے کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس نظریے کو لیجئے. دیکھو اگر تم صحابہ کو گالی نہیں دیتے ان کا ایام نہیں منائے جاتے، ان کا ایام منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کی شانیں بتانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں اگر ایک تقریر محلے میں آپ کے خلاف بولوں تو میرے مقابلے میں آپ چار جلسے لا کر اپنی تعریف کرواتے ہیں. تو میں نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اپنے مرشد کے لیے چار بندے لا کر تعریف کرائی جاتی ہے، تو جب رسول اللہ کے صحابی کو گالی دو گے تو پھر ہم بیٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے، اٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے. بات سمجھ رہے؟ پھر میں اس کو حفظ مراتب مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر نہیں، میں آپ سنیوں سے بات کر رہا ہوں، ان سے کیا تعلق، ان کو ہم کوئی اپنا ایمان، کوئی ہمارے وہ ٹھیکیدار ہیں ان کو ہم ایمان ظاہر کریں نہیں، لیکن یہ بات بتانے کے لیے بغض اتنا بڑھ گیا کہ لگے نہیں ہم تو صحابی مانتے ہیں فضائل نہیں مانتے، اب تو کتابیں آ رہی ہیں کہ ہم صحابی بھی نہیں مانتے، صحابی بھی نہیں مانتے. تو میں نے کہا ظلم کون کر رہا ہے، تم صحابی بھی نہیں مانتے، امام حسن پوری ریاست دیتے ہیں. وہ کہہ رہے جی موضوع میرا مولا مرتضیٰ ہے، لیکن جب بات یاروں کی آئے گی تو حضرت مولا مرتضیٰ نے خود کہا کہ معاویہ کا خدا ایک، میرا بھی خدا وہ جو معاویہ کا خدا، میرا بھی رسول وہ جو اس کا رسول، ہاں بھائی یہ میرا باغی ہو گیا، باغی بمانا وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا ہوا تو باغی کی سزا تو قتل تھی، علی تو فتویٰ جانتے ہیں، لیکن وہ غوث اعظم نے گنیا میں لکھا، قادری بنتے ہو، غوث اعظم نے لکھا، حضرت بابا فرید جس کتاب کو پڑھاتے تھے التمہید، جس کو پڑھا کر حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت دی تھی آپ نے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ معاویہ کے پاس دلیل تھی اور وہ دلیل اجتہاد کی تھی، اس وجہ سے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، اس وجہ سے مولا مرتضیٰ بھی صلح کی طرف آئے اور امام حسن بھی آئے. اب اس میں حق پر مولا علی ہی ہے، یہ سنیں، فائق مولا علی ہی ہیں، چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو، اہل سنت مولا علی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اجتہاد کی بات ہے. اگر ان سے ان کے درجے کی خطابی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ گالیاں دی جائے، ان کا ترجمہ نہیں کہ توہین کی جائے،
نہ یہ ترجمہ ہے کہ مولا علی سے بڑھایا جائے. ہم اس حفظ مراتب کو رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں, میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ جب حضرت علی موجود تھے تو اس جس وقت حضرت میرا مولا موجود تھا, چار سال اپنے خلافت کے منصب پر, اہل سنت امیر کا لفظ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بولتے تھے. ہمارے نزدیک اگر حضرت امیر معاویہ مولا علی کے سامنے آ جائیں تو پھر ہم کہیں گے امیر المومنین, یا امیر المومنین لمبا کہنے کی ضرورت نہیں, حضرت امیر وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. وہ کہنے کہ یہ آپ تو امیر معاویہ کہتے تھے. میں نے کہا بچوں جب علی کھڑا ہونا تو امیر وہی ہوتا ہے, یہ اہل سنت کا مزاج ہے. اتنی واضح کشادگی کے بعد اہل سنت کو تانا دینا اور بات کرنا, اور آپ جو گالیاں دیتے جا رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں, میں نے ضمن سے بھی اس لیے عرض کیا, چڑھانے کے لیے نہیں, ڈرانے کے لیے نہیں, لان تان کرنے کے لیے نہیں, آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں, جوش خطابت میں نہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا ہونا جو صحابہ کی برزخ ہیں, اعتدال ہے, توازن ہے, مقیاس ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی ہماری زبان سے کسی بزرگ کی بے ادبی, کسی بزرگ کی بے ادبی بولیے نہ ہو جائے. اس لیے حضرت امام نسائی نے بھی دیکھیے جان دی جب وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. میرے دوستو مولا علی سے اہل سنت کا تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب وہ ممبر پر بیٹھے تھے تو چار لوگ آگے ڈنڈا لے کر کہنے لگے, دیکھو تم کو دوسرے جمعے بھی کہا تھا ہم نے کہ تم علی کے مناقب بیان نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب وہ محدث تھے, امام تھے, کئی ان کے شاگرد تھے. جب آیا دوسرا جمعہ پھر وہ بیٹھے, انہوں نے ذکر علی شروع کر دیا رضی اللہ عنہما. اب وہ لوگ زیادہ تعداد میں ڈنڈے سوتے لے کر آ گئے اور جو آپ کے تلامذہ تھے ان کو مارنے لگے. باقی مقتدی تو ایسے ہی ڈر کے بھاگ گئے, لیکن جو بھاگ گیا مرا وہ بھی کبھی تو مرا ہوگا. جو مقتدی بھاگ گیا وہ بھی تو کبھی مرا ہوگا. کچھ شاگرد سامنے تھے, انہوں نے امام نسائی پر ایسے حملہ کیا خنجروں کے ساتھ کہ آپ ممبر ہی پر شہید ہو گئے اور شہادت ہوئی حب علی. میں نے پہلے کہا تھا چاشنی اور ہوتی ہے, وہ چاند کی چمک سے ملتی ہے, اور جس کو شہد مل گیا نا میرے دوستو تو سورج کی تمازج انتخاب اور انتہا پر جب پہنچتی ہے کہ جب چاند کی چاشنی اس کے اندر آ جائے, تو جس کو شیخین کی محبت کمال پر ملی اس کے دل میں مولا علی کی محبت آ گئی, اور جب مولا علی کی محبت آ گئی تو پھر بندے کے لیے سب سے لذیذ چیز کا عقیدہ اور نظریہ تھا. حضرت امام نسائی کو وہاں اسی وقت جمعے کے دن ممبر پر شہید کیا گیا. قصور کیا تھا؟ علی سے محبت کرتا ہے. مریدین ڈر گئے کیونکہ ہنگامہ بڑا پھیل گیا تھا. آپ کو امانتن توجہ ہے فلسطین میں ایک جگہ پر دفن کیا گیا, اور کئی سال کے بعد پھر آپ کا جسد جب حالات ٹھیک ہو گئے سازگار ہوئے تو آپ کی قبر شریف کو کھودا گیا, اور آپ کو جب نکالا گیا تو علی کا عاشق ایسا لیٹا ہوا ہے جیسا ابھی سو ہی رہا ہے. یہ عشق بندے کو مرنے نہیں دیتا نا کفن کو سڑاتا ہے. اس بارش میں دیکھے کتنی قبریں کھلی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, نظام ناقص ہے. میں اس طرف نہیں جاتا, اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم اس میں حکومت کے ساتھ اور حکومت ہمارے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ مل کر کچھ کام کرے. کتنے لوگ کیسے حافظ قرآن, قبر کھلی جناب. میرے پاس ابھی ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے, میرے خیال میں وہ ہندوستان میں کسی مزار شریف کے قریب ہے. وہ قبر ٹوٹ گئی اور سارے مزارات جو ہے وہ بوسیدہ ہے, لیکن وہ قبر جب ٹوٹی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر مردے کی ویڈیو, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, نہیں بنانی چاہیے, لیکن اگر اس نے بنائی تو حالت یہ ہے کہ باقاعدہ وہ بزرگ میت کو آپ درمیان میں دفن کرتے ہیں, وہ اس دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, ادھر گئے. اور جس طرح بندہ کبھی کبھی تھکن سے گھٹنے لیٹے ہوئے گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھتا ہے, یہ کیفیت ان کی ہے. اور کفن ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تصویر ہوئی ہے, اور قریب کے مزارات بتا رہے ہیں 150-200 سال پہلے وہ انتقال کر گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کھلی, حضرت عمر کی قبر کھلی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مدینہ میں سیلاب آیا تو دیوار گری, لوگ چیخ پڑے سرکار کا پاؤں نظر آ گیا, کیونکہ جو دیوار تھی سید عائشہ کے حجرے کی وہ گری, سامنے پاؤں نمودار ہوا, سامنے پاؤں نمودار ہوا. لوگ چیخ پڑے تو حضور کا پاؤں ہے, لیکن جو لوگ پرانے موجود تھے انہوں نے توجہ کی, فرما نہیں تو عمر کا پاؤں ہے. اور پھر دوبارہ عمارت کو میرے دوستو تیار کیا گیا. تو امام نسائی کو جو حضرت علی کی محبت میں مارے گئے شہید ہوئے, لیکن اس محبت نے ان کو مٹی نہیں ہونے دیا. ان کے جسد مبارک کو میرے دوستو بزرگوں وہاں سے نکالا گیا, اور نکال کر پھر صفا مروہ کے قریب اس دور میں لا کر ان کی تدفین کی گئی ہے. قبر ابھی ان کی کیا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صفا یا مروہ کے قریب کی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا اور وہ حرم کے اندر آرام فرما رہے ہیں. حجاج بن یوسف کے کان میں خبر آئی, یہ اہل سنت کے علماء کی قربانیاں ہیں مولا علی کی محبت کے لیے, جو میں بچوں آپ کو تک منتقل کر رہا ہوں, آپ کبھی اس میں ڈپریس نہ رہے, پریشان نہ ہو جائے, کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یہ کیا آپ نے خلفاء کا ذکر کیا. میں نے کہا وہ تین خلیفہ سکھاتے ہی ہے کہ ڈٹ کر علی علی کرنا. ہاں ہم نے ان تین کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ وہ ہمارے سر پہ کھڑے ابھی. اے بالکل تمیز سے کرنا, محبت سے کرنا, شوق سے کرنا, واہ واہ کر کے کرنا علی علی علی, کیونکہ خلفاء کی محبت علی سے بھگاتی نہیں رضی اللہ عنہ اجمعین, بلکہ حضرت مولانا مرتضیٰ کی محبت حقیقی اور اشتیاق جو آتا ہے وہ حضرت ابوبکر ہی کی نسبت سے آتا ہے, حضرت عمر ہی کی نسبت سے آتا ہے, حضرت عثمان غنی ہی کی نسبت سے آتا ہے. میرے دوستو بزرگو, حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے اہل سنت کے امام اور بزرگ ہیں. حجاج بن یوسف نے ان کو خط لکھا کہ میں تمہارے بارے میں بار بار سنتا ہوں کہ تم کتابیں لکھ رہے ہو علی پر. حجاج کی تکفیر کی اعلی حضرت نے الکوں کو بھی شہابیہ کے اندر. لوگ پوچھتے حجاج کا کیا حکم ہے, فتاوی رضویہ اٹھائیے. اس خبیث نے ایک دفعہ سرکار کے روزے مبارک پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ کر سلام پیش کر رہے تھے, تو اس نے معاذ اللہ ایک جملہ سرکار کی قبر شریف کے بارے میں لکھا, وہ اعلیٰ نقل کیا اور بہت بہت ہی عجیب جملہ اس نے بولا, معاذ اللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. تو اس وقت اہل مدینہ علماء نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو شدید توہین اس نے کی ہے اور یہ مرتد ہے, کہ معاذ اللہ اس قسم کے جملے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک اور آپ کے بدن مبارک کے بارے میں کی ہے. اللہ اکبر. حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے خط لکھا, حجاج, اور کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں. حجاج کتنا ظالم تھا, حجاج اتنا ظالم آدمی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سارے علاقے کو فتح کر لیا تھا, عراق کنٹرول میں لے لیا تھا, مصر کو کنٹرول میں لے لیا تھا, شام کو کنٹرول میں لے لیا تھا, لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے گورنر مضبوط نہیں تھے, وہ ریاست کو سنبھال نہیں پائے. مروان نے حجاج کو کھڑا کیا اور حجاج اتنا ظالم تھا کہ اس نے یاجوج و ماجوج کی تیزی دکھا کر ساری ریاست دوبارہ یزید کے کنٹرول میں لے آیا, اور حضرت یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو کعبے کی عمارت تک کے ساتھ لگا دیا, اور اس خانہ کعبہ کی عمارت کے برابر فوج پسپا ہوئی اور حرم خدا کے اندر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. یہ لکھا ہوا مسلم شریف کتاب الحج کی پہلی حدیث, آپ پڑھیے نا, سارے واقعات وہاں پر موجود ہیں. تو میرے دوستو سعید بن جبیر, آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں کی جرت کیسی رہی ہے, کیونکہ جو شان جو مزہ علی کی محبت میں آتا ہے نا, تو پھر جان جس کو جان یاد رہی اسے علی کیا پتہ یاد رہے گا. تو واقعی میں یہ تقریری جملہ میں کہہ رہا ہوں, یہی شان میرے بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں حضرت سعید بن جبیر اور ان اکابر کی تھی. رات کا وقت ہوا کہ فوج آ گئی پکڑنے کے لیے, حجاج نے اگر کسی کی طرف دیکھ لیا تو بندہ مرا, اس لیے تو باقاعدہ فوج بھیجی. اب جب لوگ رات کے وقت چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گئے اس کی طرف سے, حضرت سعید بن جبیر کے دروازے پر دستک دی, آپ نے کہا کون, کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں جب دروازہ کھولا تو باہر کچھ تو میں ہوں, کہ وہ زبردستی آپ کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے تھے, تو آپ کی چھوٹی بیٹی بھاگتے ہوئے آئی اور آپ کے پاؤں سے لپٹ گئی. اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے کو شکایت یہ ہے تم سے کہ تم علی کا ذکر کرتے ہو اور تمہیں پتا نہیں کہ ذکر پر پابندی ہے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا خدا نہ کرے ایکسکیوز کرتے تو بات صبح میں چلی جاتی اور پھر قاضی کے سامنے بات ہوتی. چھوٹی بچی بھاگتے بھائی کیفیت اپنے اوپر محسوس کریں آپ, پاؤں سے ان کے لپٹ گئی, گھٹنے سے لپٹ گئی, بیوی دروازے پر رونے لگی کہ کیا ہو گیا, آپ نے بچی کا ہاتھ پکڑ کے اندر کیا اور بیوی سے کہا اب قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ جملے حضرت سعید بن جبیر کے, فرما قیامت کا مقام بات ہوگی. اور جب حضرت جبیر کو گرفتار کر کے لے جایا گیا, صبح کے وقت جب ان کو شہید کرنے کی بات آئی تو حجاج کے ہاتھ پر 10,000 صحابہ اہل بیت اولیاء صوفیہ شہید ہوئے ہیں. سب سے آخری بندہ سعید بن جبیر تھے. قصور کیا تھا؟ حب علی. قصور کیا تھا بولیے؟ حب علی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن. ایمان کی کسوٹی مولا علی کی محبت ہے, کیونکہ پھل ذائقے سے سمجھ میں آتا ہے, پھل جو ہے وہ ذائقے سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ایمانوں کی کسوٹی جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کو بنایا گیا. حضرت سعید بن جبیر کو جب لایا گیا میرے دوستو, تختے پر لٹا دیا گیا, کتابوں میں آتا ہے کہ جلاد قریب آیا کلاڑا لے کر، کیونکہ آپ بہت بڑے امام الصفا تھے، حجاج اس لیے خود آیا اور کمینگی دکھاتے ہوئے سر کے قریب کھڑا ہو گیا اور جلاد سے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، یہ کلاڑا جو اتنا بڑا ہے، جو گردن پر نہیں کہ کئی دس گردنوں کو کاٹ دے، اتنا بڑا اس کا پارٹ ہے، کہا اس کی گردن پر صرف رکھ کر اس کو چباؤ، اس کو تقریر رنگ میں نہیں اپنی کیفیت پر لو، یہ سچے واقعات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے اس لیے کہا تھا کہ کربلا میں اس لیے سالم رہے کہ ہمارے استاد ہمیں رسول اللہ کی مغازی اور قربانی کے واقعات بتاتے تھے
تاکہ ہمارے اندر جرات آئے۔
حضرت سعید بن جبیر کی گردن پر رکھ کر تھوڑا چبایا تو ہلکی سی چیری لگ گئی اور خون بہنے لگا، آپ کے منہ سے آواز نکلی، کیونکہ اچانک کر دیا نا، تو حجاج قریب آ گیا، کہا اب بھی کہتا ہوں علی کا ذکر چھوڑ دے، آپ چپ رہے، کہ اگر تو نے ہاں نہ کیا تو میں تیرا دنیا میں رہنا دوبھر کر دوں گا۔ اس وقت حضرت نے آنکھ کھولی اور فرمایا کہ اگر تو میرا دنیا میں رہنا حرام کرنے پر قادر ہوتا نا حجاج، تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا۔ فرما میں تو مسکرا کر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا تدبیریں اور کیا تقدیر ہیں۔ جب آپ کے سر مبارک پر کلاڑا آیا اور سر مبارک تن سے جدا ہوا اللہ اکبر، تو اتنا خون بدن سے نکلا، تو جلاد کے ہاتھ سے کلاڑا گر گیا، تو حجاج نے کہا کیوں ڈر گیا؟ کہا یہ بندہ، کہا میں نے جتنوں کو مارا وہ خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے ان کا، کہا اس کا خون یعنی ایک علامت بتا رہا ہے کہ یہ بندہ بڑی خوشی اور فراغی میں تازگی میں گیا ہے، یہ حال ہے۔ اور یہ تمام مورخین اور تمام اسماء رجال کے ماہرین نے یہ بات لکھی میرے دوستو کہ رات کا وقت ہوتا تھا، حجاج جب سوتا تھا تو خواب میں حضرت سعید بن جبیر شیر کی شکل میں آتے تھے اس کو، اور وہ ڈر جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن کے اندر ٹھنڈک مچ گئی، جیسے نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا، جو جوتا ٹکا کر سر پر مارتا تو یہ کہتا میرا دوست ہے، کیونکہ مچھر اندر ہلتا اور جوتا اگر سر پہ سخت مارا جاتا، عبرت کی بات ہے میرے دوست، تھوڑا سا مسکرا بھی لیں اور عبرت بھی لے لیں کہ بیدوی کا انجام کیا ہوتا ہے، الیعوذ باللہ، یہ لطیفہ اور کوئی مزے لینے کے لیے بات نہیں کی جا رہی، یہ عبرت کی بات ہے۔ اس کے سر پر جوتا مارا جاتا، کوئی ہتھوڑا مارا جاتا تو اس کو سکون ہوتا، اس لیے کہ وہ ہل جل مچھر کی نہیں ہوتی تھی۔ تو حجاج کا حال یہ تھا کہ میرے دوست بزرگو، اس کے بدن میں ٹھنڈک آ گئی، اس کے بدن پہ باقاعدہ انگارے گرم کر کے لگاتے تھے، اور وہ چیختا تھا سعید آ رہا ہے مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے گا ابن جبیر، اور باقاعدہ اس کو محسوس ہونے لگے سامنے کہ جیسا آپ کا سر جو ہے وہ سر ہے اور بدن پورا شیر کا ہے اور آپ اس پر دھاگ رہے ہیں، تو یہ علی کی محبت نے سعید بن جبیر کو جذبہ عطا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اہل سنت کے مقدمے پر بات کو سمیٹتے ہوئے ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، ہم صرف تعارف پر رہ کر اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے سامنے چند احادیث کے ساتھ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، مولا علی کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے میرے بھائیو، ذرا توجہ کرنا۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے قول میں بہت سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے زندگی میں، اور صالح العمل ہے، فسق نہیں کرتا، تقوی کا پابند ہے، کیا اس سے حدیث لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کس دور کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا اس دور کی اور اس دور کی کوئی علامت؟ تو فرمایا یہ حضرت باقاعدہ جواب دیتے ہوئے شاہ عبد العزیز صاحب نے مقدمہ لکھا، فرمایا اگر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور سے جو حدیث لی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو بات آقا سے آگے بڑھ رہی ہے میرے دوستو، یہ بات آقا کی ہے کہ نہیں، اس کا دار و مدار اس بیان کرنے والے پہ، بیان کرنے والا جھوٹا ہے تو ہم کیسے یقین کر لیں گے؟ تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں راوی کے اندر، ایک تو سچا ہونا اور ایک اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی صادق القول اور صالح العمل۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ تین چار راویوں کے نام لکھے، فرمایا ان راویوں کا ترجمہ آپ پڑھیے، حالات پڑھیے، یہ صادق القول تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی، اور صالح العمل تھے، کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے، بازاروں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سب سنت کے مطابق کام تھا۔ لیکن ہمارے علماء نے ان لوگوں سے روایت لینا حرام قرار دیا ہے، فرمایا کیوں؟ فرمایا بغض علی رکھتا تھا، اور باقاعدہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بکواس بکے، ہمارے فقہا کی ایک جماعت پوری اس طرف ہے تو جو براہ راست اس کی تکفیر کرتی ہے، براہ راست اس کی تکفیر کرتی ہے، اور یہ جملہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اتنا حساس مسئلہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہے۔ اب گفتگو کو میں ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور آپ کی حیثیت اور مقام کے حوالے سے سیدوں میں سے امام احمد نے اس روایت کو لیا. سرکار نے فرمایا من سب علی فقط سب بنی، جس نے علی کی بدگوئی کی، علی کے لیے ہلکے جملے بولے، فوش کلام کیا، فرمایا اس نے میرے اوپر فوش کلام کیا. العیاذ باللہ. ایک صحابی ہیں، دیکھو صحابی معصوم نہیں ہوتا، بات ختم کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے آپ کو باقاعدہ بیلنس پوائنٹ بتانے کے لیے اور مولا علی کی شوکت اور رفت بتانے کے لیے. اہل سنت کے نزدیک انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی قصور ہے. عصمت جو ہے نا وہ ایک ایسا لطیفہ، ایک ایسا قرینہ، ایک ایسا وصف ہے کہ جو انبیاء سے گناہ ہونے سے روکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام قبل بعثت اور بعد بعثت، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور ایسا کوئی کام جو مروت اور اخلاق کے خلاف ہو انبیاء سے آمدن وہ کام نہیں ہوتے. توجہ ہے آپ کی. اور یہ کام روکنے سے، انہیں ان کے درجے میں روکنے سے، جس کو آپ کہتے ہیں حیا دلانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس صفت کو عصمت کہتے ہیں. اس صفت کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ عصمت. جیسا ہم لوگ، ہم بھی جاندار ہیں، جانور بھی جاندار ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک صفت ہے بولنے کی، کہ کب کیا بولنا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کی عقل. تو جس طرح ہمارے اندر ایک چیز عقل کی ہے اور بولنے کی صلاحیت ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے معافی ضمیر کو بیان بھی کر دیتے ہیں اور عقل کے ذریعے صحیح اور غلط کو ہم تمیز بھی کر لیتے ہیں، تو انبیاء کا رتبہ ہم سے اونچا ہے. تو تمیز خالص کے لیے، جو میں نے حضرت عمر کے دور میں آپ کو بتایا کہ قوت علمیہ اور عملیہ کی تنقیح کے لیے خدا ان میں ایک اور اضافی درجہ رکھتا ہے عصمت کا، کہ عقل معاملے کو چھانتی ہے، گندے کو الگ کرتی ہے اور پاک کو الگ کرتی ہے. انبیاء کے لیے ایک سسٹم ان پر اور لگتا ہے، وہ عصمت کا ہے کہ کسی قسم کی گندگی اس میں شامل ہی نہیں ہو پاتی. میں نے آپ کی عقلوں کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو کہتے ہیں، اس وصف کو کہتے ہیں عصمت. کیا کہتے ہیں جی؟ عصمت. تو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم بولو؟ ہاں، غیر انبیاء آمدن بھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن محفوظیت کی تعریف یہ ہے کہ فوراً خدا ان کو رجوع کی توفیق دیتا ہے، اور وہ گناہ پھر گناہ نہیں رہتا، وہ اجر و انعام کے کئی کثرت تعداد میں بڑھ جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک درجہ سمجھانے کے لیے. اب جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات گناہ نہیں ہے، لیکن دو دوست ہوں، توجہ کریں، دو دوست ہوں، چاہے عمر میں بڑے ہوں، رتبے میں بڑے ہوں، کبھی بھی انسان بے تکلف ہو کر دو چار جملے بول دیتا ہے، جبکہ وہ جملے بھی ایسے نہیں ہوتے. مثلا غلط فہمی لگ گئی اور بولا بھی کچھ نہیں، لیکن شان والوں کے خلاف اگر بول دے تو ہمارے وہاں تو کوئی اعتبار نہیں. لیکن حدیث پاک آپ سنیں، سرکار کے ایک صحابی ہیں عمر بن شاش، یہ حدیبیہ کے صحابی ہیں، بیت رضوان کے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ مولا علی کا رتبہ بھی ذرا دیکھنا. یہ بیت رضوان کے صحابی ہیں. بیت رضوان کے صحابی قرآن کی نصوص سے قطعی جنتی ہیں. ان حضرات کے ایک مفسر ہیں ملا فتح اللہ کاشانی، انہوں نے منہاج الصادقین کے اندر اس کی وضاحتیں کی. علامہ تبریسی نے مجموع البیان کے اندر اس کی وضاحتیں کی کہ جتنے لوگ اس درخت کے نیچے آئے اور انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی اور خدا نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، صدق و صفا میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو صحابہ، وہ صحابی اس نصوص سے قطعی جنتی ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے شاس. یہ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے ہیں ملک یمن. حدیث کے الفاظ آپ سنیں، وہ کان من اصحاب حدیبیہ، یہ حدیبیہ کے صحابہ میں سے ہیں. اور بیت رضوان کے، یعنی حدیبیہ کہاں ہوا؟ بیت رضوان کہاں ہوئی؟ مقام حدیبیہ پر ہوئی. تو فرماتے فوجت، فرماتے خرج تو ماں علی الی یمن، میں حضرت علی کے ساتھ یمن گیا تھا. فجافانی فی سفری، حضرت علی نے میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ مجھے لگا یہ معاملہ میرے ساتھ مروت کے خلاف ہے. جس طرح کے کچھ غنیمت کے مال آ گئے، کچھ کپڑے آ گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یاد ہم نے کیا علی، تو یہ ایک میٹر دیا تھا، آپ ڈیڑھ میٹر کر دو. حضرت علی فرمایا نہیں نہیں، ایک میٹر ہی دوں گا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہ جو اب علی نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، اب اس میں کیا گناہ ہے، بس اپنا حق مانگنے کے لیے ہو گئے. لیکن وہ کہتا فوجت فی نفسی، میرے دل میں ایسی غصہ آ گیا، اور دل تو بے اختیار ہوتا ہے.
کہہ کہ وہ غصہ میرے سر پہ چڑھا رہا کہ مجھے یہ چیز ملی کیوں نہیں. مخلص ہیں, علی کو بھی جانتے ہیں, جہاد کے لیے گئے ہیں, بچوں کو چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن ضرورت تھی کہ یہ چیز دے دو. مولا علی قاضی ہیں اور اقضاء ہیں, صحابہ میں سب سے بڑے قاضی مولا علی ہیں. کل وقت رہے گا تو میں آپ کے ملفوظ پڑھوں گا مستند آپ کے سامنے, تو آپ دیکھیں گے حضرت مولا مرتضیٰ کیسے قاضی ہیں. تو اقضاء ہیں, بڑے قاضی ہیں, حضرت عبداللہ مسعود ان کے شاگرد ہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہیں. ابن مسعود جیسا قرآن کسی نے نہیں سمجھا, وہ کہنے میں نے سمجھا ہی علی سے ہے. رضی اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں, یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھا. انہوں نے کہا میں نے قرآن شروع کیا تھا حضور سے, ختم کیا علی کے ہاتھ پر. دیکھو اس کے لیے محبت ضروری ہے. ایک روایت ہمارے وہاں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مغرب سے عشاء کے درمیان قرآن ایک پڑھ لیتے تھے. بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں ڈال کے دوسرے پر چڑھے نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا. کچھ لوگ اس کرامت کو اچمبا لے لیا, یہ کیسا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کرامت ہے. جب کرامت کے تناظر کے اندر آ گیا تو کرامت تو ایسی چیز ہے کہ جناب جو ہے کہ اس کا اطلاق عام حلق. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے, علماء نے لکھا ہے. کہنے کا کل میں نہیں آتی بات. میں نے کہا دیکھیں, بات جب آپ کو بتا دی گئی ہے کہ یہ کرامت ہے اور کرامت کو عام روش کے اوپر نہیں دیکھا جاتا. جب عاصم بن برخیہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک تخت کو لائے اور دو مہینے کی مسافت سے لائے, عقل سے پوچھے یہ کام ہو سکتا ہے کہ دو مہینے کا سفر اور اتنا وزنی تخت جائے, پہرے سے چھڑائے, لڑائی جھگڑا کرے اور اتنی جلدی لے کر آئے کہ پلک جھپکنے میں سفر گزر جائے, تو یہ ممکن ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ناتی کبھی قبل تبدیلی کا طرف, تو وہاں پر کہا جاتا نا کہ کرامت ہے. تو کرامت کو عام معمول میں نہیں رکھا جاتا. لیکن اگر پھر بھی کوئی پریشان ہے تو آئیے بخاری شریف کی حدیث میں پڑھتا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام, سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اپنے گھوڑے پر زین رکھ دی, بیلٹ کو کھینچا نہیں, زبور ختم. یہ بخاری میں موجود ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ نبی نہیں ولی ہے, تو جو معجزات انبیاء کو دیے جاتے ہیں اس کا ولیوں کو کسی بھی درجے میں ملنا یہ تو عقلاً بھی ممکن ہے. تو لہذا یہ دلیل کا اصول بنتا, بولیے نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ اس کا مطالبہ کیا. اب دیکھیں صاحب حدیبیہ ہیں, بہتر رضوان کے صحابی ہیں, بات کو سمجھیے, اور ہم اپنے موضوع کی تکمیل کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھ سے رہا نہیں گیا, بس میں جھجھکتا رہا لیکن پھر بھی میرے دماغ میں رہی. وہ کہتے ہیں فلما قدمت المدینہ, جب میں مدینہ آ گیا, وہ ظاہر تو شکایت ہو فی المسجد, توجہ کیجیے گا خاموشی سے, میں نے وہ بات مسجد کے اندر کسی صحابی سے شکایت کی, اپنے دوست سے کی. یار سنتے یار دیکھو اس کو اتنا دے دیا, مجھے تو دیا ہی نہیں ہے یار, اور یہ میرا بھی حق تھا. شکایت, یہ بات حضور کو پہنچ گئی, یہ بات حضور کو پہنچ گئی. جواب میں یہ بھی کہیں, وہ کہتے ہیں وہ ظاہر تو شکایت فی المسجد, مسجد میں میں نے ایک دوست سے شکایت کر دی یار کہ اتنے دن لگائے اور میری یہ ضرورت تھی, علی نے مجھے یہ نہیں دیا. کہتے حتی بلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس صحابی, سرکار کے کسی صحابی کے ذریعے وہ بات پہنچ گئی حضور کو. تو جب میں حضور کے پاس گیا تو کہتے ہیں فلما رانی, حضور کا انداز ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. فلما رانی امتا بی عینین, میں جب حضور کے پاس گیا تو سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور غصے سے مجھے دیکھا, تو کہتے ہیں میں ڈر کر بیٹھ گیا. جب ڈر کر میں بیٹھا تو آگے مزید کہتے یقولو حد تدا الی النظر, حد تدا کا معنی ہے انتہائی گھورنے لگے حضور مجھے. ادھر ہے کہ آنکھیں سرکار نے کشادہ کر کے مجھ پر غصہ کیا, تو میں بیٹھ گیا, میں بیٹھ گیا. اور یہاں کہتے یقولو حد تدا الی النظر حد تدا جلستو, یہاں تک کہ حضور اپنی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے, جلال سے گھورنے لگے. اللہ اکبر. اور مجھ سے کہا یا عمر, اے عمر بن شاس, واللہ لقد اذیتنی, تو نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچا دی. صحابی سے کہہ رہے تو نے میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچا دی ہے. وہ کہتے قل تو, مخلص تھے نا, مومن تھے. قل تو اعوذ باللہ ان اذیک یا رسول اللہ, حضور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. حضور رو کر کہنے لگے میں آپ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں. قال بلا من اذا علی فقد اذانی, جس نے علی کے بارے میں بات کی اس نے مجھے ہی تکلیف پہنچائی.
یہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور حال ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور حضرت عمر کے ایسی متھے لگ گیا, حضرت علی کے بارے میں بات کرنے لگا. فرمانا رجلا وقع فی علی بمحضر من عمر, حضرت عمر کے سامنے آ کر حضرت علی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا. فقال عمر, حضرت عمر کا انداز آپ دیکھیں, حضرت عمر بالکل سرکار کے قبر شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور بندہ حضرت علی کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا. آپ نے کہا چپ ہو جا, خاموش ہو جا. فرمایا اتعرف صاحب القبر, تو یہ مزار والے کو جانتا ہے؟ سرکار کے روزے کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر نے, جن کی شانیں آپ سن چکے ہیں, اب اس کا تقاضا کیا ہے, امپلیمنٹ کیا ہے, وہ انداز آپ دیکھیں. فرمایا اتعرف صاحب القبر, تو اس قبر والی ہستی کو جانتا ہے؟ تو وہ گھبرا گیا. فرمایا ھذا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب, حضرت عمر پر کیفیت. فرمایا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. فرمایا لا تذکر علی الا بالخیر, فرمایا میرے سامنے علی کا ذکر صرف خیر خواہی کے علاوہ نہیں کرنا. فاروق اعظم خیر خواہی کے علاوہ نہیں کیوں؟ فانک, فرمایا کہ فانک ان تنقصو ادیت صاحب القبر, اس لیے کہ اگر تو نے ہلکے جملے کو کیے تو یہ صاحب مزار کو تو نے اذیت پہنچائی, تو میرے سامنے تو حضرت علی کا ذکر بھی اسی انداز میں نہ کرنا. یہ وہ روایات ہیں جو ذخیرہ احادیث اہل سنت کے اندر موجود ہے. میں نے بھی وہ احادیث نہیں پڑھی جو مشہور احادیث ذکر جو آپ سنتے رہتے ہیں, اس میں عجیب ایک ندرت اور اس کا ایک کمال اور یہ مقام ہے. حضرت علی سے سرکار کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ حضرت علی کو ایک دفعہ جنگ میں رخصت کر رہے ہیں تو سرکار رونے لگے, حضرت علی جا رہے ہیں تو حضرت سیدنا ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں, وہ رافع یدیہ, سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ علی کو نہ دیکھوں. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی مولا امام حسن سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا حضرت مولا امام حسن نے فرمایا اندہ قال حين قتل علي, تمہیں پتا ہے ہم پر کس بندے کو شہید کیا گیا ہے؟ لوگوں سے کوفہ میں کہا تمہیں پتا ہے ہم پر کس بندے کو شہید کیا گیا؟ فرمایا لقد فارقكم رجل ما سبق الاولون بعلمه ولا ادرك الاخرين, فرمایا یہ وہ صاحب علم گیا ہے کہ اس کے علم کی بساط کو نہ پچھلے پکڑ سکے نہ اگلے پکڑ سکے. یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے. اور پھر حضرت امام حسن کے یہ جملے دیکھیے میرے دوستو, کیا جملے آپ نے فرمائے, فرما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہم کل کریں گے شجاعت علی کی کہ حضرت علی ہر جنگ کیوں جیت جاتے تھے. اس کے راز کو کھولا ہے مولا امام حسن نے. امام احمد اپنے مناقب کے اندر میرے دوستو توجہ کیجیے, ایک ذکر فرماتے ہیں, فرمایا کہ کان رسول اللہ یبعثو بالسریہ, حضور جب بھی حضرت مولا علی کو جب کسی سریا کسی جنگ کی طرف بھیجتے تھے, کاش ہمیں ان جملوں کی قدر آ جائے, اس کے مضمون کی ہمیں تمیز آ جائے, ہم ایک تقریر نہیں اس کی عظمت تک بھی پہنچ سکے, صرف بیان کرنے کا انداز سے نہیں اس کی حقیقت کو بھی پا سکے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کس کی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. اگر لمبی تقریروں سے طبیعت سست ہو جائے پھر تو مختصر صحیح ہے, اور مختصر ہو جائے تو پھر دس کہتے ہیں آپ نے یہ بات نہیں بتائی تو وہ بات نہیں بتائی تو علماء کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ جم کر سننے والے بنے, خدا نے ہمیں پھیپڑے اور گلے دیے اس لیے ہی ہیں کہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں. حق دونوں جانب سے, لیکن بات ذرا آپ دیکھیے, آپ جس پر ہم تتمہ کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک روایت صرف دی اس لیے جاتی ہے, بیان اس لیے کی جاتی ہے کس طرح کے سطح ایمان اوپر آئے, ایک روایت کے بعد دوسری روایت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ایک بندے کی علمی بساط ہے کہ اس کو سمجھ جائے دوسرے کے پلے نہیں پڑی تو وہ کیسے محروم ہو کر جائے, تو ایک روایت اور پڑھ دی جائے کہ وہ بھی سمجھ جائے اور یہاں سے اٹھے تو علی کی محبت لے جائے. یہ مقصود ہے. جس وقت حضرت مولا مولا المسلمین علی مرتضیٰ کا بدن مبارک رکھا ہوا ہے میرے بزرگوں, حضرت سیدنا امام حسن نے کھڑے ہو کر رو کر کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے, نہ اولین اس کے علم کو پکڑ پائے نہ آخرین پکڑ پائیں گے. فرمایا کہ کان یب اسب السریا, علی المرتضیٰ کو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے بھیجتے تھے وہ جبریل عن یمین, یہ راز حضرت مولا امام حسن کہتے ہیں, وہ جبریل عن یمین ہی وہ میکائیل عن شمالی ولا ینصرف حتی یفتح علیہ, فرمایا جب جاتے تھے علی تو دائیں طرف جبریل ان کی نیابت کر رہا ہوتا تھا, بائیں طرف میکائیل کرتا تھا, اس لیے جب علی لوٹ کر آتے تھے تو فتح کو لے کر آتے تھے, فتح کو چھوڑ کر نہیں آتے.
حضرت جبریل جن کے معاون کے لیے ہو جائے، کوئی خارجی اگر تب جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب حسان کی پشت پر جبریل آ سکتا ہے تو حسان سے کبھی پوچھ لو نا، کبھی ان کے قصیدے کبھی پڑھ لو کہ وہ علی کو کیا کہتے ہیں. وہ تو انصاری صحابی ہیں، وہ تو بعد فتح کے صحابی ہیں، اور ہماری نظر و قدر کے اندر تو وہ امت کے اولیاء ہیں. لیکن بات اگر آ جائے مولا مرتضیٰ کی، تو جب حضور کی تعریف کرنے میں اس کے صدقے حضرت حسان بن ثابت کی پشت پر جبریل آتے ہیں، صرف حضور کی تعریف کی شوق کی وجہ سے، حضور کی تعریف کی شوق کی وجہ سے، اور جو علی خود حضور کا شوق بن جائے، اور ایسا شوق بنے کہ حضور رو کر کہیں یا اللہ مجھے اپنے پاس اس وقت نہ بلانا جب تک میں اپنے سر کی آنکھوں سے ایک دفعہ علی کو نہ دیکھ لوں، تو اس کے دائیں طرف جبریل کیوں نہ ہو، ان کے بائیں طرف میکائیل کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا مولا المسلمین اقلیم ولایت کے شہنشاہ، نسل رسول کے بانی، اور بقول میرے امام کے اسد اللہ الغالب، کوئی لکھے. میں نجب اشرف گیا جب پڑھنے لگا تو ایک بندہ حیران ہوا مجھ سے، کہنے لگا من کتبہ؟ میں نے کہا شان الامام الشان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اس نے کہا یہ کلمات کس نے لکھے مولا کے لیے؟ آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ ولا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل للمشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البتول سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین ابی الحسن حسن کا بابا، دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے. حسین کا بابا، دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے. رسول اللہ کی چہیتی بیٹی کا شوہر حضرت علی المرتضیٰ، جسے حضور کہیں کہ میری نسل کو خدا نے اس کی پشت میں رکھ دیا ہے. سرکار اگر علیل ہو جائے تو مسجد تک لانے کی ڈیوٹی علی کی، وہاں سے لے جانے کی ڈیوٹی علی کی، وصال ہو گیا غسل دینے کی ڈیوٹی علی کی، قبر میں اتارنے کی ڈیوٹی علی کی. یعنی وہ خاص معاملات جو خلوت کے ہیں وہ مولا مرتضیٰ کو نصیب ہوئے. اس قرب اور اس خدمت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک کی نظروں میں مولا مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے. کیا خوب کہا میرے امام نے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کو بشارت جب ملتی تھی نا تو مولا عمر جیسا آدمی کہتا تھا یہ مجھے ملے گی، یہ مجھے ملے گی، اور حضور اشارہ کرتے نہیں علی کو ملے گی. تو جس تعریف پر متاثر حضرت عمر ہوتے ہوں گے، وہ منصب کتنا بڑا ہوگا اور وہ علی کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے فرما میرے آگے بکواس نہ کیا کر علی کے بارے میں، میرے سامنے ذکر کر تو علی کا ذکر تمیز سے کر، اس لیے کہ تم میں عمر ہوں اس کا یار، دوسرا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. اور اس صاحب قبر نے کبھی علی کے چہرے کو تیور کے ساتھ کوئی بیان کرے اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اللہ اس محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.